الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ذله فهو البعيد التريد يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علن الصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلعِ انوار اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کی تقریب اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے ایک دفعہ پھر منعقد ہے مخلصین کی جانب سے محبین کی جانب سے، اور آج کی اس مجلس و محفل کو نسبت ہے بر صغیر کی دو عظیم ہستیاں کہ آج اگر میناروں پر اذانیں گونج رہی ہیں اور خانقاہوں کے اندر الا اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں اور مدارس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدایں اٹھ رہی ہیں تو اس کی بقا بر صغیر کے اندر جن دو ہستیوں کے کاندھے پر آئی، ایک سرکار مجدد الفسانی رحمہ اللہ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ۔ ابھی آپ نے ڈاکٹر نثار معرفانی صاحب کی خوبصورت آواز میں اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ جذبات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایک امتی غلام کے نسبت فدویت کے اعتبار سے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قلبی وفاداری اور ایک فکری پاکیزگی کس انداز میں ہونی چاہیے، ڈاکٹر صاحب قبلہ مد ظلہ کی خوش الہان آواز میں اور عظیم اکابر ائمہ کے کلام کے ذریعے وہ رمق وہ حیا دلوں کے اندر محسوس کی گئی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی آخری سانس تک اپنے دین اور اپنے محبوب کا وفادار رکھے، اور دنیا کی ہوس لالچ انانیت اور وقتی چڑھاؤ اور اتار جو ہمارے لیے بے آہنگ اور متذبذب اور جادہ مستقیم سے زیغ اور پاؤں کو لرزہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام کیفیات سے ہمیں بچاتے ہوئے یقین کی دولت عطا فرمائے اور آقا کریم کی کامل محبت اپنی کامل اطاعت اور ان اکابر کے ذریعے جن کے ذکر کو ہم کرنے جا رہے ہیں اسی کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے اور پائے استقامت کو استقامت ملتی ہے اور بندہ ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے اور اپنی آخری سانس اللہ کے حوالے اللہ ہی کے ذکر سے کرتا ہے. اللہ رب العالمین تمام توفیقات ہمارے لیے اور تمام امت کے لیے مقدر فرمائے. جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں آج امت ان کے ذکر سے شاید غافل ہے, اور آج ان کے دن کو منعقد کرنے کا سبب یہ ہے کہ اسلام کی بدن اسلام کی زندگی ان ناموں کے ساتھ وابستہ ہے, ان کی زندگیوں کے ساتھ تحریک اسلام احیاء دین ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ہوئی. قرآن نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی آپ پریشان نہ ہوں, اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے لیے کافی ہے, اور جس مضبوط مشن کو آپ لے کر چل رہے ہیں اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. ومن اتبعک من المؤمنین, صحابہ سے لے کر قیامت تک ایسے لوگ آپ کے دین کی معاونت اور نصرت اور آپ کی فکر کی احیاء کے لیے آئیں گے کہ زمانہ زیر و زبر ہو جائے گا لیکن ان کی تعلیمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکے گا, اور ان سے اسلام کو حیا احیا, اسلام کو زندگی, اسلام کو نیا رنگ, پیغام اسلام کو پروان, اور ان کے وجود سے ترویج اسلام کے شاداب باغات, ان کی فکر سے, ان کی محنت سے, ان کے وجود سے اور ان کی مشام مبارک سے خوشبودار ہوں گے, اور اسلام کا چمن اس سے آباد رہے گا, اور وہ مجددین ہیں, وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین ان کے بازو سے, ان کی زبان سے, ان کی آنکھوں سے, ان کے بدن سے اپنی نصرت, اپنا علم, اپنی طاقت کا اظہار کر کے دین متین کو توانائی پہنچاتا ہے, اور دین کے سامنے دشمنان خدا جو اللہ کے دین کو سرنگو کرنے کے لیے اپنی گندی فکر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین ان بوریا نشینوں کو وہ طاقت اور قوت اللہ عطا فرماتا ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت دنیا کے اندر گزارتے ہیں لیکن صدیوں تک یہ حق کا نام انہی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. حضرت سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ, اگر میں کہوں میں تو یوں الحمدللہ اس شرف کو پا رہا ہوں کہ باوضو ہو کر ان کا نام لے رہا ہوں, مسواک کر کے ان کا نام لے رہا ہوں, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان کی خدمات کے لیے ان کے نام کو آب زر سے لکھا جائے, سونے کے پانی سے لکھا جائے, تو یہ بات بھی بہت نیچے رہ جاتی ہے. ان کی خدمات, ان کا مقام اور ان کے احسانات امت کی گردنوں پر اس قدر ہیں. آج میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو وہ امام ربانی مجل فسانی کی خدمات کی وجہ سے, جنہوں نے الہاد اور بے دینی کی ہر قسم کی غیر مذہبی اور سیاسی تحریکوں کا آپ نے مقابلہ کیا, اور بہت مختصر سی زندگی پا کر اپنے اخلاص کے ساتھ وہ مضبوط نقوش آپ نے چھوڑے ہیں کہ تقریباً پانچ صدیوں کا عرصہ ہو گیا ہے آپ کا نام آج بھی زندہ ہے, اور آج بھی لوگ جادہ حق پر مستقیم ہونے کے لیے اور وقت کے فرائین فرعونوں سے آنکھیں آنکھیں ملا کر ناموس مصطفیٰ, عقیدہ ختم نبوت, عزت مصطفیٰ کی بات کرنے کی جو جرت رکھتے ہیں ان کو جرت دینے والی ذات حضرت امام ربانی کی ذات ہے, کہ جو اپنے دور کے اندر تاریخ کربلا کی خوبصورت تعبیر ہے, ایک محفل ایک وقت ان کی ذکر کا اور ان کی تاریخ کا احاطہ نہیں کر سکتا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان اٹھیں اور ان کی زندگی کو پڑھیں, آج طلباء اٹھیں, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جوانیاں باحیا ہوں, وفاداری کے جذبے پر آئے, اور ان کے جذبات وقتی نہ رہیں دائمی رہیں, اور ایسے دائمی رہیں کہ ان کے یقین زمین کے نیچے سے لے کر آسمانوں کو چھو رہا ہو, تو جو چاہتا ہے کہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے میں وفاداری پیدا کرے اور وہ طرز اور اس بات کی مشق کرے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور اللہ کے دین سے وفا کر سکتا ہے, تو پھر وہ ان وفاداران ملت جس میں سر فہرست اپنے دور کے اندر سرکار امام ربانی کا نام آتا ہے, بڑی محبت کے ساتھ, بڑی توجہ کے ساتھ وقت نکال کر تنہائی کے اندر سب کچھ بھلا کر صرف اللہ کا ہو کر ان کی زندگیوں کو پڑھیں, تو اس نوجوان کی زندگی کے اندر انقلاب بپا ہو جائے گا, وہ اپنی جوانی کی عمر کے اندر منصب ولایت پر فائز ہو جائے گا. یہ وہ شخصیات ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ کیونکہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ خطاب کو شروع پھر ان کے سامنے سے کیا جائے کہ جن کو تاریخ سے کچھ سود بود ہو، لیکن اگر مجمع اس اعتبار سے ہو کہ بالکل مبتدی ہو تو پھر موضوع پھر طوالت پکڑتا ہے، اور ان کے موضوع تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ تاخیر بھی ہوتی ہے. لیکن میں توجہ چاہوں گا کہ آج کی اس محفل کو جو ہم نے مجددین حضرت امام احمد رضا اور حضرت امام ربانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک جملہ میں پہلے عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا اور میں بھی اپنی گفتگو کو خود توجہ سے عمل کے لیے سنوں، اور کہوں آپ بھی اس کو بڑی توجہ اور عمل کی نیت کے ساتھ سنیں اور سمجھیں. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، دراصل یہ بات تو حضور کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اسلام اجنبی تھا لوگوں کے نزدیک، الاسلام غریب، اسلام اجنبی تھا لوگوں کے، کہ لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے. اور فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام پھر لوگوں سے اجنبی ہو جائے گا، داڑیاں منہ پر رہیں گی، پگڑیاں رہیں گی، نمازیں رہیں گی، مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں گی، مدرسے خانقاہیں بھری ہوں گی، لیکن اسلام پھر بھی اجنبی رہے گا. یعنی اسلام کا مزاج ہے، جو اقدار ہے، اس کی جو حیا ہے، اس کی جو حمیت ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ نہیں رہے گا. رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ حمیت نہیں رہے گی، وہ غیرت نہیں رہے گی، اور وہ عظمت نہیں رہے گی، وہ غیرت نہیں رہے گی، وہ حیا نہیں رہے گی، ہر چیز دنیا کی ہو کر رہ جائے گی. اور اسلام تو وہ ذریعہ تھا، وہ نظام تھا کہ جو بندے کو خدا سے جوڑے. تو جس طرح جب تک یہ آیا نہیں تو لوگ اس سے اجنبی تھے، اس طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی حوث، لالچ، دنیا داری، اپنی مارا ماری اور خود غرضی میں ایک زندہ لاش کی طرح مسجدوں میں آئیں گے اور داڑھی رکھیں گے، ٹوپی رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن مقصد نہیں پتا ہوگا کہ کیوں رکھنے کا. جی اس نے رکھا ہے تو میں بھی رکھ رہا ہوں، وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو میں بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وہ مسجد کی جانب چلا تو میں بھی مسجد کی، اس نے کلمہ پڑھ لیا تو میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں. تو ایک دوسرے کی دیکھم داکھی چیزیں رہیں گی، لیکن اسلام کی روح سے ناواقف ہو جائیں گے، اس کے مزاج سے ناواقف ہو جائیں گے، ہر چیز پر پیٹ کو آگے کریں گے، ہر چیز پر پیسے کو آگے کریں گے، ہر چیز پر اپنی عزت کو آگے کریں گے. اسلام پیچھے رہ جائے گا، ان کی عزتیں آگے ہو جائیں گی. اسلام کی بنیادی حقوق و نظریات اور اللہ کے دیے ہوئے وہ غیرت اور حمیت کے تقاضے جو اسلام کی عزت، اسلام کی تعظیم، اسلام کی شناخت کا باعث تھا، وہ پیچھے رہ جائیں گے، اپنی عزتیں آگے ہو جائیں گی، اپنی جماعتیں آگے ہو جائیں گی، اپنے مریدین آگے ہو جائیں گے، اپنے تلامذہ آگے ہو جائیں گے، اپنا پیٹ آگے ہو جائے گا. تو گویا یونیفارم تو سب کچھ رہے گا، لیکن اسلام پھر لوگوں کے نزدیک اجنبی ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین جل والا جب ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسلام لوگوں کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسلام کو بھول جاتے ہیں، اپنی ذات کی معرفت میں رکھتے ہیں، دین پیچھے رہ جاتا ہے، اپنی مرضی آگے ہو جاتی ہے، بندہ دیکھ کر وہ بات کرتے ہیں، حالات دیکھ کر وہ بات کرتے ہیں، اپنی عزت کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں. اللہ رسول کی عزت کو کوئی پاؤں تلے روند کر بھی آگے گزر جائے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ حکمت ہے، امام ربانی کہتے ہیں یہ بغیرتی ہے، حکمت اس کو نہیں کہتے. تو یہ اجنبیت ہے. تو اس لیے حضور نے شاہ فرمایا، اس کے کئی تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ کہ اسلام اجنبی تھا، پھر ایک وقت آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، یعنی سب کچھ رہے گا لیکن اس کا تقاضا یاد نہیں رہے گا، اس کا مقصد یاد نہیں رہے گا. لیکن قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کو اللہ ہماری غیرت کے لیے پھر پیدا کرتا ہے، اور وہ ہمیں جھنجھوڑ کر اسلام کو بتاتے ہیں اور ہماری ذاتوں کو پیچھے کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو آگے کرتے ہیں، انہیں کو مجدد کہا جاتا ہے. اور یہی لوگ ہر 100 سال کی صدی کے اندر اللہ اپنی دین کی مدد کے لیے پیدا کرتا ہے، کہ جب لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پھیکی پڑنے لگے، اپنی لالچ، اپنی حوث، اپنی خاندان، اپنی برادری، اپنے رشتے، اپنا لباس، اپنا مدرسہ، اپنا جبہ، اپنی پگڑی، اپنی داڑھی، اپنی سیٹ، اپنی سیاست، اپنی 1.5 فٹ کی مسجدیں بہت آگے نکل جائیں، لیکن رسول اللہ کی عزت، اللہ کی عزت، اطاعت، دین، صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت، دین کی شناخت، حرام و حلال کی تمیز، جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، وہ پیچھے رہ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے نکمے صوفیوں کے لیے،
اور ایسے دین فروش ملاؤں کی سرکوبی کے لیے، اور پھر بدری اور حنین اور کربلائی فکر کو زندہ کرنے کے لیے. اللہ ہر 100 سال میں ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے جو اپنے کردار کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے پھر اسلام سے 100 سال کے لیے لوگوں کو آشنا کر دیتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس. یہ جو ہم تقریر کر رہے ہیں نا، یہ بولنے کی بات ہی نہیں ہے، اس پر بولنا بہت مشکل ہے، ان ہستیوں پر بولنا بہت مشکل ہے. یہ تو خاموش اپنے اندر انقلاب کھڑا کرنے کے لیے، تنہائی میں ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے. کبھی آپ مجدد صاحب کو پڑھ کر تو دیکھیں. میں چند چیزیں آپ کے سامنے صرف اشارتاً عرض کروں، یہ جوانیاں اگر آپ کی ہیں تو پھر ان کو پڑھیں آپ، آپ کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا. اقبال ایسے پریشان نہیں ہوئے تھے، اقبال ظاہر سی بات ایک مفکر ہیں، اور میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، نوجوان بیٹھے ہیں اس لیے. پاکستان کی تعبیر قائد اعظم سے نہیں ہوتی، پاکستان کی تعبیر علامہ اقبال کی گفتگو سے ہوتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک نیک شخصیت، ایک مخلص امین وکیل تھے. کس مقدمے کے؟ جو مقدمہ اقبال نے دیا تھا. اس بات کو ذرا الگ الگ کر کے سمجھیا. قائد اعظم نے اس نظریے کی جنگ لڑی ہے جو نظریہ اقبال نے دیا تھا، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کی جس کی تعبیر حضرت اقبال نے کی تھی. تو لہذا اسلام کو پاکستان کے نظریے کو سمجھنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح، بالکل ان کی شخصیت، ان کی عزت ہمارے دلوں میں اور ان کا ایک مقام مسلمانوں کی نظروں کے اندر ہے. لیکن سب سے پہلا دیکھا جائے کہ جس نے قائد اعظم کو کانگریس سے اٹھا کر اس جگہ پر لا کر کھڑا کیا، اور اس فکر کے لیے قائد اعظم کی زندگی کو تبدیل کیا، اور انہیں صرف دو قومی نظریے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لایا، اور پھر وہ شخصیت اتنی مخلص ہوئی کہ کئی بیماریوں کے باوجود انہوں نے اپنے مرض کو چھپا کر رکھا اور پاکستان کا مقدمہ لڑا. تو جس نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا وہ ہیں ڈاکٹر اقبال، شاعر مشرق. لہذا لبرل سیاستدان ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا ہے. تم تو ابھی حکومت کھڑی ہوگی، تم امریکہ بھاگ جاؤ گے جیسا وہ جج بھاگ گیا آسیہ کی بات کر. تمہارا تو وطن ہی یہ نہیں ہے. لیکن یہ وطن جن لوگوں نے بنایا تھا، جن نے یہاں پر رہنا ہے، وہ ہم لبرلوں سے کہتے ہیں کہ اقبال کسی مدرسے میں پڑے ہوئے نہیں تھے، نہ ان کی ڈاڑی تھی. اگر آپ ان چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں تو اقبال کے فلسفے پر تو آئیے. اس کے پاس نہ دنیاوی تعلیم کی کمی تھی نہ دینی تعلیم کی کمی تھی. آپ کیا ڈگریوں کی بات کرتے ہیں؟ اقبال نے کس بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لوگوں کو لاجواب نہیں کیا؟ تو کیا وجہ ہے؟ دراصل آپ کی یہ دین سے بیزاری ہے اور دین سے دشمنی کی وجہ سے آپ اس کو داڑھی ٹوپی کا نام دیتے ہیں. اقبال کے سر پہ نہ تو ٹوپی ہے نہ منہ پر داڑھی ہے، تو اقبال کی کیوں نہیں مانتے پھر آپ؟ تو یہ آپ دین سے دوری ہے، مذہب سے آپ کی دشمنی ہے. لیکن کشمیر کا مسئلہ جب سے آیا تو ہر ایک کی زبان پر دو قومی نظریہ زندہ ہو گیا. تو ہم تمہیں یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ اسلام کی بقا، پاکستان کی بقا اسی نظریے پر ہوگی. آسما جہانگیر جیسی لبرل ہندوؤں کے دلالوں کے ساتھ نہیں ہوتی میرے دوست، یہ اقبال جیسے لوگ ہیں جو اسلام کی تعبیر کرتے ہیں. اور اقبال کتنے دل برداشتہ ہوئے، نا امید ہوئے جب وہ حضرت مجدد صاحب کی قبر پر پہنچے. مجدد صاحب وہ عظیم شخصیت تھی کہ جو نے اقبال اکبر ملحد، بات میری سمجھتے ہوئے چلے جو میں نے آپ کے سامنے بات کی، پاکستان کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو اقبال سمجھائیں گے، نظریہ پاکستان آپ کو اقبال سمجھائیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے مخلصانہ اور امانت و دیانت کے ساتھ اس مقدمے کو لڑا ہے. تو لہذا علامہ اقبال کو اگر آپ بھول گئے نا تو پاکستان کو کبھی نہیں سمجھ سکتے آپ. کچھ ظالموں نے ان کے نام کی چھٹیاں ختم کر دی. میں نے کہا اقبال چھٹیوں کا محتاج نہیں ہے، خدا جس کے اندر چمک پیدا کرتا ہے اسے اس قلندر کے دروازے تک پہنچاتا ہے. آج بھی ہندوستان کے ہندو پریشان ہے کہ کہیں گھر میں کلیات اقبال نہ رکھی ہو، کیونکہ اقبال کی کلیات وہ ہے جس کو پڑھ کر نام مرد آدمی مرد بن جاتا ہے، جس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، ایک تحریک. تو میں نوجوانوں سے کہوں گا اقبال کو پڑھیے آپ، اور آپ دیکھیے اس بات کو میں کہہ رہا ہوں، یہ موضوع ایک سمندر ہے، یہ ایک محسوس کرنے کی چیزیں ہیں، یہ تنہا تنہا پڑھنے کی چیز ہے. تنہا پڑھنے کے بعد جگر پر اتنا روب آ جاتا ہے کہ بندہ شاید گوہر صاحب ہفتوں اپنا چہرہ شرم سے آئینے میں نہ دیکھ سکے. تو اس کو بیان کرنا میرے دوست، اگر صرف بیان کرنے کا حکم نہ ہوتا، یہ منصب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہماری لیے، نکموں کے لیے ایک اسبابی طور پر نہ آتا کہ ہم اس کے اہل نہیں، اور علم کو چھپانا اگر حرام نہ ہوتا تو خدا کی قسم اس موضوع کو کبھی ہم بیان ہی نہ کرتے، بلکہ موضوع کو پڑھ کر غاروں کے اندر تنہا رہتا. یہ اپنے الگ اپنی کیف، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ سچائی کا ایسے، اس کو ان کو سمجھنے کے لیے میرے دوستو آپ کو قبر یاد ہوگی تو آپ ان کو سمجھیں گے، آپ کو کفن یاد ہوگا تو آپ ان لوگوں کو سمجھ لیں گے. آپ کو اگر اللہ پر، اللہ سے ملنے کا یقین ہوگا نا، تو آپ امام ربانی، امام محمد رضا شاہ فضل حق خیر آبادی، شاہ عبد اللہ محدث دہلوی، حضرت امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، علامہ اقبال، ان لوگوں کو آپ سمجھیں گے. یہ لوگ الگ مزاج کے، ہر بندے کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے. جس بندے کے نزدیک اللہ سے ملاقات حق ہے کہ خدا کے عرش کے نیچے مجھے جگہ ملے گی اور میں اللہ کا وجہ منیر دیکھوں گا، اور اللہ سے ملنا حق ہے، اس سے ملاقات حق ہے، قیامت آنا حق ہے، مرنا حق ہے، قبر میں جانا حق ہے، سوال و جواب حق ہے، نیکی بدی کا پوچھنا حق ہے، اور دین ہمیشہ رہے گا حق ہے، میں عارضی طور پر پیدا کیا گیا، دنیا میں جو چیزیں مجھے دی گئی وہ آزمائش کے لیے، مجھے آزمایا جا رہا ہے، یہ حقیقتیں جس کی نظروں میں روشن رہے گی وہ ان کے دہلیز کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. چاہے آپ ان کے لیے چھٹیاں بند کر دیں، گزشتہ حکومت نواز شریف صاحب کی گزری ہے، انہوں نے اقبال ڈے کی چھٹیاں بند کر دیں. اقبال ڈے سے ہوتا یوں تھا کہ ہمارے بچوں کا ایک مزاج ہے کہ جس دن اسکول اور کالجوں کی چھٹی ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم جس فکر کے لوگ ہیں آگے بات کو لے کر چلیں گے، لیکن ایک بات آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں تو ذرا سمجھیے، چھٹی جس دن کر لی جاتی ہے تو وہ دن بچوں کو یاد رہ جاتا ہے، اس دن یاد رہنے سے بچہ پھر اس کے خد و خال، اس کی تاریخ، اس کی معنی، اس کے پس منظر، اس کی وجہ، تمام چیزوں کو وہ تلاش کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے. آج مغربی بے حیائی کا تو دن منایا جاتا ہے، لیکن اقبال جیسا بیدار کہ آج پاکستان میں جو لوگ مزے کر رہے ہیں ادھر کے یا ادھر کے ہوں، وہ سب اس فقیر کا کرم ہے، اس کی فکر ہے کہ جس کی فکر پر یہ وطن منسہ شہود پر آیا. توجہ ہے آپ کی؟ ہم جس بات سے اتفاق کر رہے ہیں نا، وہ بات کہ اقبال ایک بیدار شخص تھا، امت کے اندر ایک تجدید پیدا کرتا تھا، وہ گرتے ہوئے کو حوصلہ دیتا تھا کہ پھر اٹھو اور آگے بڑھ جاؤ، کامیابی تمہارے پاس. وہ ڈنگر قسم کے جاہل پیروں کی طرح نہیں تھا کہ صرف ایک چیز کا نشہ دے کر بریانی کھلا کے بٹھا دے. اقبال ایک تحریک کا نام ہے، اقبال ایک انقلاب کا نام ہے، اقبال اس فکر کا نام ہے کہ ادھر سیاہ ادھر ادھڑا، ادھر سیاہ ادھر ادھڑا، گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چلیں. میرے دوستو بزرگو، اقبال وہ عظیم مدبر شخص کا نام ہے، اس فکر کا نام ہے جو گرتے ہوئے غیرت مند آدمی کو سہارا دیتا ہے کہ کچھ نہ ہو، ہتھیار تیرے پاس نہیں، جذبہ سلامت رکھ. اگر سامنے نمرود اور یزید کھڑے ہیں جس کے پاس ساری سامراتی قوت ہے، جس کے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں، جس کے پاس وقت کی ریاست ہے، جس کے پاس ساری قوت اور ظاہری مادی اسباب ہیں، لیکن اس سے خائف نہ ہونا، تیرے دل کے اندر جو رسول اور اللہ کی وفاداری ہے، اصل فتح اسی کی ہوگی، اس کو زندہ رکھنا. یہ جذبہ قوم کے اندر اشعار کی صورت میں بیدار کرنے والے حضرت اقبال ہیں، اور اقبال جیسے ہی لوگوں نے مجدد الفسانی کو سمجھا. اللہ اکبر. اقبال سیالکوٹ سے گئے سرہند مقدسہ، سرہند شریف جہاں میرے امام امام ربانی آرام فرما رہے ہیں. سرہند گئے جو امت کی زبو حالی دیکھی کہ وہ شباب چلا گیا، کیونکہ جس طرح امام ربانی نے وقت کے سب سے بڑے فرعون اقبال کی، اکبر کی الہادی تحریک کا مقابلہ کی، اکبر کی پوری ریاست، کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنا مضبوط بادشاہ تھا، کتنی مضبوط اس کی ریاست تھی، لیکن وہ اسلام کا وہ اس قدر دشمن تھا کہ نام محمد اگر کسی بچے کا رکھ دیا جائے تو اس کو خبر ہو جائے تو وہ نام بدلی کروا دیتا تھا. اب پڑھیں تو صحیح، اذانیں روک دی گئی، برملا مسجدوں کے اندر گھس کر ہندو مسلمانوں کی داڑیاں پکڑ لیں، ان کو منع کرنے والا کوئی نہیں. یہ ہوا اقبال اکبر کے دور میں. برملا ہندوؤں کا اجازت تھی. آپ باہر کی بات چھوڑیے نوجوانوں، تاریخ کو سمجھیے، مستقبل آپ کا جب روشن ہوگا. اکبر کے دربار میں ہندو پنڈت بیٹھ کر حضور سید عالم کا مذاق اڑاتے تھے، معاذ اللہ، کوشش کر، اور دربار میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف جملے کستے تھے، اور اکبر کی ذہنی سطح، لالچ ہوس، نفسانی خواہشات،
شہوات اور وقت کی اپنی کرسی اور اپنی جاگیرانہ نظام کو بچانے کے لیے اتنی سطح اس کی گر گئی تھی کہ وہ اس پر داد دیتا تھا.
اس فضا کے اندر مجد الفسانی نے ایک تحریک شروع کی اپنے خطوط کے ذریعے.
وہ مکتوبات, مکتوبات جو آپ کے خطوط
کا مجموعہ ہے, اس کے ذریعے لوگوں کی صلاح کے ذریعے, اور اللہ نے آپ کے اخلاص میں برکت دی. ایک حال یہ ہوا کہ جہاں پورا نظام کلپس کر چکا تھا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا مدبر شخص حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ, جن کا نام علم کی دنیا میں ساتویں آسمان پر لگتا ہے, حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ, انہوں نے لکھا کہ میں اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ مجدد تو ایک صدی کے لیے آتے تھے, لیکن شیخ احمد ہزار سو صدی کا مجدد ہے.
الف ثانی کا اتنی بنیادی خطوط, اتنے ضروری نظریہ پر انہوں نے کام کیا اور اتنے پختہ اثر تاریخ پر چھوڑا کہ پھر اب اس کی تاریخ مجدد الف ثانی, جن کا نام نامی احمد تھا, کہ شیخ احمد نے اتنے بنیادی نظریے پر کام کیا, اتنی اسلام کی بنیادی شے یعنی ناموس رسالت, ناموس شریعت, ناموس صحابہ, تقدیس الوہیت, توحید کو, توحید کے تقاضوں کو اکبر خراب کر رہا تھا. آگے میں بتاؤں گا آپ کو. خدائی تک کا دعویٰ اکبر کر چکا تھا, نبوت تک کا دعویٰ اکبر کر چکا تھا. عالم اگر بات کرے تو ہاتھی کے پاؤں تلے اس کو رون دیا جاتا تھا. لاکھوں علماء کو مار ڈالا گیا, شہید کر دیا گیا. ایسے دور میں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام علوم سے فراغت حاصل کی ہے. 17 سال کی عمر میں آپ نے فراغت حاصل کی, جس وقت اکبر کا جوبن چل رہا تھا, اور آپ نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی کتاب جو آپ نے رسالہ مرتب کیا وہ ناموس مصطفیٰ پر رسالہ اس بات نبوت کو آپ نے لکھا 18 سال کی عمر سے, اور اس رسالے نے ہنگامہ مچا دیا. جس نے اس کو پڑھا اس کے دل میں جو چراغ مصطفیٰ اور غیرت عزت مصطفیٰ جو بجھ رہی تھی, آپ کی تحریر اور آپ کی گفتگو کے ذریعے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی. اور صحابہ کے دشمن جو صحابہ کو گالیاں دیتے تھے, جو صحابہ پر تبرہ کرتے تھے, جن کی ذریت آج بھی کہیں کہیں آپ کو نظر آتی ہے, یہ باقاعدہ بلکہ خود جہانگیر کا جو وزیر اعظم تھا آصف, کٹر قسم کا رابضی تھا اس وقت. میرے دوست بزرگو, ایران کے علاقے سے جب کتاب صحابہ کے رد میں لکھی کوشش کی گئی, اس کا جواب بھی رد الرفضہ کے نام سے حضرت سیدنا امام ربانی نے دیا, اور ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ الحمدللہ اس سے لوگوں کی آنکھیں بھی روشن ہوئی اور دل بھی صحابہ کی غیرت اور محبت سے سرشار ہو. ایک پوری تحریک ہے امام ربانی کی, میں آگے مختصر تھوڑا سے عرض کرتا ہوں. میرے دوست بزرگو, سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکبر کی اس الہادی تحریک کا بھی مقابلہ کیا. اکبر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا, بیٹا سلیم جہانگیر, وہ ایک فرعون خود تھا, اور اس نے کہ ایک درویش ہمارے مقابلے پر کس طرح آ کر بات کرتا ہے, اس نے سیدنا امام ربانی کے خلاف بہت زیادہ کوشش کی. یہاں تک حال ہوا کہ آپ کو گرفتار کیا گیا, 2 سال سے 3 سال آپ کو گوالیار کی جیل میں بند رکھا گیا, لیکن آپ کے خطوط جن جن کو آپ نے تیار کیا تھا اس کے اثرات بادشاہ کے دربار تک پہنچے. یہاں تک کہ جہانگیر کو خدا نے یہ توفیق دی کہ وہ امام ربانی کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرے, اور اس کو پتا چلا کہ یہ فقیر میری کرسی, میری چودراہٹ اور میرے تخت کے لیے کام نہیں کر رہا, یہ تو مجھے مسلمان بنانے کے لیے کام کر رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے, خلاصہ یہ, لمبی بات کا خلاصہ یہ کہ جہانگیر کو گھٹنے ٹیکنے پڑے, اور اس نے حضرت مجدد صاحب کے ہاتھ کو چوما. حضرت مجدد صاحب کے ذریعے جہانگیر کو ایمان دوبارہ ملا. اس کے بیٹے شاہجہاں نے باقاعدہ حضرت خواجہ معصوم رحمہ اللہ, جو حضرت مجدد الفسانی کے شہزادے تھے, ان کے ہاتھ پر مرید ہوا, اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب رحمہ اللہ سلسلہ مجددیہ میں آیا. یعنی جو سلسلہ مغلیہ کفر تک داخل ہو چکا تھا, امام ربانی نے اس ریاست کو بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ دیا, سیاست کو بھی ٹرننگ پوائنٹ دیا, اور ان کے عقیدوں کی حفاظت بھی حضرت امام ربانی. لیکن ایک دور وہ آیا کہ جس پنجاب سے آواز اٹھی تھی حضرت امام ربانی کی, کیونکہ سرہند شریف میں آپ رہتے تھے, سرہند پنجاب میں جو اس وقت ہندوستان کے اندر ہے. میں بکھرے ہوئے مضمون, یعنی بہت بڑی شخصیت ہے نا, تو کچھ ادھر سے بات کر رہا ہوں, کچھ ادھر سے بات کر رہا ہوں, کچھ ادھر سے بات کر رہا ہوں, کہ کہیں سے آپ کچھ بات کو لیں
اور آج کی رات امام ربانی کے نام پر کریں. آپ کے سمارٹ موبائلوں میں میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بچیاں، میرے بڑے بزرگ بھی نیٹ پر موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں. آج یہ 4G آپ نے کیوں لگایا ہوا؟ آج اپنے نیٹ کو استعمال کریں اور اتاریں کوئی کتاب امام ربانی کی شان والی اور پڑھیں کہ ہم کن کا نام لینے والے ہیں. وقت کی حالات کو دیکھ کر نہیں گھبرانا. کربلا کے اندر امام حسین 72 تھے اپنے افراد کے ساتھ، سامنے یزید کے لشکر بھرے پڑے تھے، لیکن آپ نے ظاہر کو دیکھ کر پالیسی نہیں بنائی، ماضی کو دیکھا کہ ہم تو بدر والے ہیں، ہم تو احد والے ہیں، ہمارے نانا کون ہے، ہمارے چچا کون ہے، ہمارے تایا کون ہے. تو لہذا مومن وہ ہے جو اپنے اندر حیا کی فکر کو پیدا کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے فرعون کے تھوپڑے کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس کا ماضی جس سے روشن ہے کہ جن کے پیچھے چلنے کی وہ نماز میں دعا کرتا ہے کہ چلوں گا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے، ان کی یادوں کو تازہ کر کے اپنے ایمان کو بچاتا ہے. ہم کیا بات کریں امام ربانی پر؟ آپ خود پڑھیں گے تو آپ کا منہ بند ہو جائے گا، ایک انقلاب آپ کے اندر بپا ہوگا، اور آپ کے کردار کے ذریعے پھر وہ ربانی کیفیات ظاہر ہوں گے. جو یہ چاہتا ہے کہ میں، لوگ ہم سے پوچھتے مختصر سی ٹپس بتائیے میں نیک ہو جاؤں، میں نے کہا ان کو پڑھ لے خود نیک ہو جائے گا. ان کی یادیں تجھے سونے نہیں دیں گی، تجھے اللہ کی فرمان برداری پر اٹھائے گی، تجھے نافرمانی سے نکالے گی. خود سے چلے ملے کرتا رہے گا تجھے کچھ نہیں ملے گا. فرائض کی پابندی کے ساتھ مقبولیت کے لیے ان کی ذات کو تو واسطہ بنائے گا، جب ان کی محبت تیرے اندر اتر جائے گی تو خود کو بھول کر اپنے اندر ان کو اتار لے گا، تو پھر تو انہی کو دیکھے گا جن کو یہ دیکھتے تھے، تو اسی چیز کو پسند کرے گا جس کو یہ پسند کرتے. اقبال، علامہ اقبال شاعر مشرق، بہت قداور شخصیت، بڑی بیدار شخصیت تھی. اب آپ دیکھیے کہ وہ، کیونکہ حضرت مجدد صاحب پنجاب کے تھے نا، جو ہندوستان کے اندر اس وقت پنجاب ہے، امرتسر سے تھوڑا سے آگے جا کے سرہند شریف کا علاقہ آتا ہے جہاں پر آپ کا مزار مقدس ہے. ابھی چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ وہاں پر آپ کیسے موجود. تو اس پنجاب کے خطے کو اللہ نے بڑا زرخیز بنایا تاریخ کے حوالے سے. غازیوں کی ایک لمبی قطار آپ کو پنجاب میں ملی، جہاں غدار پیدا ہوئے تو ان کو پیبند خاک کرنے کے لیے بڑے وفادار بھی پیدا ہوئے، ابو الفضل جیسے ابلیس پیدا ہوئے تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے امام ربانی جیسے ہی پیدا ہوئے ہیں آج تک آپ دیکھیے. تو یہ میں بات پنجاب کی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خطے کو اللہ نے یہ برکت دی. کوئی ہم کسی زبان کی طرف نہیں جا رہے، نہ ذہن اپنا اس طرف رکھیے گا، کیونکہ اس نظم کے اندر پنجاب کا ذکر ہے، اس لیے میں نے بات آپ کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے پنجاب کو بھی عزت اس وجہ سے مل گئی کہ وہ مدینے کی طرف چلے تھے. جن لوگوں نے پنجاب جو پہچانا گیا جن لوگوں کے ناموں سے، وہ ہستیاں تھیں، ٹھیک ہے نا. آج سندھ کی سرزمین سے اگر آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا نام ہٹا دیں، حضرت لال شاہ عباس قلندر کا نام ہٹا دیں، میرے آقا سچل سرمست قلندر کا نام ہٹا دیں، میرے آقا حضرت عبداللطیف بھٹائی کا نام ہٹا دیں، سخی عبد الوہاب کا نام ہٹا دیں، تو ان چوروں سیاستدانوں کے نام سے سندھ پہچانا جائے گا. سندھ جب ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو گندی زمین لگتا ہے، لیکن جب اولیاء کو دیکھتے ہیں تو یہ زمین بھی زرخیز زمین ہے. تو اب میرے دوستو دیکھیے کہ جس دور میں 1857 کا وار ہو چکا ہے، وہ جرت جو مجدد صاحب نے کفر کے مقابلے میں، الحاد کے مقابلے میں نوجوانوں کو اور امت کو دی تھی، جو کربلائی فکر تھی کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ سر دے دو لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، نیشنلٹیوں پر نہ بکنا، ویزے کی سہولت پر نہ بکنا، لالچ پر نہ بکنا، نظریے کی بات آ جائے کسی سے الجھنا نہیں، لیکن جب بات سر کی آ جائے تو پھر جوتے کے ذریعے سودا نہ کرنا. جو سر ہے وہ سر رہتا ہے، سر پر جوتے نہیں باندھے جاتے. بات ایمان اور عقیدے ایمان کی آ جائے اور وہاں پر بندہ ختم نبوت سے کمپرومائز کر جائے، ناموں سے رسالت سے، عزت صحابہ سے کمپرومائز کر جائے، یہ تو ایسا ہے جیسے کیچڑ کا جوتا بندے نے سر پر باندھ لیا. صحیح ہے. تو جو مسئلے سر کے ہیں وہ سر کے ہوتے ہیں. لیکن 1857 کے اندر جب غدر ہوا اور گوروں نے سازشیں کی، تو اس وقت نوجوانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے، اور وہ خطہ زمین جہاں سے تحریک انقلاب کی کھڑی ہوئی، اقبال کو جب وہ چیزیں نظر نہ آئی، تو پھر اقبال حضرت مجدد صاحب کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے کہ ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، اور مسلمان ہم لیسے لوگوں کی شکل میں نہیں، آپ جیسے لوگوں کے کردار میں پہچانے جاتے ہیں. تو حضرت
اقبال پہنچے پہلے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر حضرت امام ربانی کی شان کو بیان کیا،
پھر امت کے اندر جو نوجوانوں کا پھیکا پن تھا کہ سب چیز انہوں نے دنیا کو، پیسے کو، مال کو، عزت کو، چودراہٹ کو، ڈگریوں کو، سہولت کو بنا لیا اور دین اور ناموس کربلا سے کوئی سبق نہ لیا، حسینیت کا کوئی حصہ نہ لیا، بدریوں سے کوئی حصہ نہ لیا، حنین سے کوئی حصہ نہ لیا، میرے آقا سیدنا علی اصغر کی وفاداری کا کوئی ایک حصہ بھی نہ لیا، علی اکبر کی جوانی اس وفاداری کے سامنے ایک جز بھی نہ لیا، بلکہ عمر بن سعد اور شمر بن کر ایمان کا سودا کرتے رہے پلاٹوں پر، ایمان کا سودا کرتے رہے سیاست پر، ایمان کا سودا کرتے رہے لالچ پر۔ یہی تو ہوا تھا، عمر بن سعد کوئی ایودھیا کا ہندو تو نہیں تھا، کلمہ ہی پڑھتا تھا نا، لیکن کس چیز نے اس کو حق سے روک دیا؟ چند کنال زمینوں نے، کسی جگہ کی گورنری نے، کسی جگہ کی راج نے، اپنی ذات نے، اپنی جان نے۔ اور حضرت حر کو دیکھیے کہ سارا پروٹوکول چھوڑ کر جو وہ امام حسین کے پاس پہنچے تو یہ فکر امام ربانی لے کر آئے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جب دین کی بات آ جائے اور اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ایمان والو تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہارا جمع کیا ہو مال، تمہارے پسندیدہ مکانات، یہ ساری چیزیں، احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی، اگر یہ تمام رشتے ناطے، تمہاری بیویاں، تمہارے بیٹے، تمہارے بچے، تمہارے باپ، تمہاری پراپرٹیز، تمہاری بینک بیلنس، تمہارے خوبصورت وہ مساکن تردونھا، تمہارے وہ خوبصورت مکان جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاتے ہو، وہ تجارتا تخشون کسادھا، تمہارے تجارت کا جمع کیا ہوا مال جس کو ضائع کرنے کا تمہیں کہ ضائع نہ ہو جائے بینک میں رکھی اس کا ڈر لگا رہتا ہے، اللہ فرماتا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے شدار، تمہارے کنبے، تمہارے مکانات، تمہاری جمع پونجیاں، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے مقابلے پر آ جائیں، رسول کے مقابلے میں آ جائیں، اس کے دین کی سربلندی کے مقابلے پر آ جائیں، اور یہ تینوں چیزیں اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ یہ پھیکا پڑ جائیں اور یہ رشتے آگے بڑھ جائیں تو فرما فتربصوا یاتی اللہ بامرہ، تو کھڑے ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، خدا کا عذاب تمہارے سر پر آ رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، ہمارے رب نے کہا ہے، یہ ہمارے رب نے کہا ہے۔ ان آیتوں پر غور کرنے کی چیز ہے تاکہ ہمارے اندر سے، اس لیے دیکھو نا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کشتی جب پانی کے اوپر چلتی ہے تو ساحل تک پہنچتی ہے، پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ فرمایا دنیا کو اپنے باہر رکھو، اندر اللہ اس کے رسول ہی رہیں گے، اور دین تقدیس توحید، ناموس مصطفیٰ، ناموس شریعت، عزت شریعت کی عزت، اسلام کی عزت، رسول اللہ کی عزت، اللہ کی عزت، یہ اندر ہے، اس میں کوئی نہیں، یعنی دنیا باہر رہے گی۔ دنیا کے رشتے جس طرح اس کپڑے کے ساتھ ایک چھوٹا سے ایک لگا دیا جاتا ہے جیب، تو فرمائیے یہ باہر کی چیزیں، تو یہ باہر کی چیزیں ہیں تو اس کا مصرف بھی ظاہری ہے، لیکن جو اندر کی چیزیں چاہت ہیں وہ اللہ اس کے رسول کا رشتہ ہے۔ تو حضرت اقبال اس بات پر قوم کو بیدار کرتے ہوئے پہنچے کہ حضرت امام ربانی، آگے آپ سنیں گے، پہلے میں اقبال نے جو منقبت لکھی بڑی لاجواب لکھی رحمہ اللہ، تو میں صرف ان کی منقبت کا خلاصہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور ان کی کچھ شکایات بھی ہیں۔ اب میں نے ساری تفصیل کر دی، آپ کو سمجھ میں آئی میری باتیں؟ میں نے اس لیے کہا آپ پہ تقریر کا موضوع ہی نہیں، اس پر کیا تقریر کریں گے، یہ تو احساسی چیزیں ہیں، یہ تو جذبات کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت اقبال چلے ہیں سیالکوٹ لاہور سے اور پہنچے ہیں سرہند، اور سرکار امام ربانی مجدد ثانی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں کھڑے ہو کر ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور جو وہاں پر انہوں نے مشاہدہ کیا، کیونکہ ان کے سامنے امام ربانی کی تاریخ ہے، ان کا کردار ہے، ان کی زندگی ہے، ان کی زندگی کا پورا سٹرگل ہے، جدوجہد ہے، اسلام کے لیے وفاداری ہے، اس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، اللہ اکبر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، لحد قبر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک، یعنی آپ کی لحد ہے تو مٹی کی، لیکن جو تاریخ جانتا ہو، ان کے مقام کو جانتا ہو، ان کے مرتبے کو جانتا ہوں، اور قرآن کے وعدے کو جانتا ہو کہ اللہ ایسے بندوں کو کیا مقام دیتا ہے. تو اقبال کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. ہم نے تو مطلع انوار آسمان کو سمجھا تھا, مطلع جہاں سے طلوع ہونے والی جگہ, مطلع انوار جہاں سے نور طلوع ہوتا ہے, وہ تو ہم نے آسمان کو سمجھا. وہ کہتے آسمان بھی تو نور اسی خاک سے لیتا ہے. اب یہ دیکھیے, کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. ہائے اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. ستارہ کتنا روشن ہوتا ہے لیکن اس مٹی میں یہ شان ہے کہ ستارے بھی اس کے نور کے آگے شرمندہ ہوتے ہیں. فرما حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. جہانگیر کے سامنے کوئی آتا تو پہلے وہ زمین کو چومتا اور اسے سجدہ کرتا, اور جب جہانگیر نے امام ربانی کو بلا بھیجا اور یہ تھا کہ گرفتاری ہوگی, تو جس نے دروازہ بنایا تھا جس دروازے میں آیا اس طرح جاتا تھا کہ آنے کے ساتھ اس کا تخت سامنے تھا, تخت سامنے تھا, اور بندہ جب آئے تو سر جھکا کر اس کو آنا پڑتا تھا
کیونکہ دہلیز چھوٹی تھی, تو جو سجدہ نہ بھی کرنا چاہے تو سجدہ کس کیفیت بنے اس سے وہ خوش ہوتا تھا. لیکن حضرت امام ربانی آئے تو آپ نے سر کی بجائے پہلے پاؤں داخل کیا.
وقت کے اس فرعون کے سامنے, پوری ریاست اس کے سامنے تھی, لاکھوں علماء کو اس نے ہاتھی تلے رون دیا تھا, لیکن حضرت مجدد کو اس کی بادشاہیت, اس کی قوت, اس کی اور یہ کہ یہ مجھے قتل کروا دے گا اور قید و بند سلاسل میں ڈال دے گا, اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. کیونکہ جس طریقے سے وہ دین کا مذاق اڑا رہے تھے, اذانیں بند ہو گئی تھی,
مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا تھا. آج جو آر ایس ایس کر رہی ہے, بالکل آپ پڑھ کر دیکھیں, اس وقت برملا اجازت تھی ہندوؤں کو کہ مسلمانوں کی جس مسجد کو گرا کر وہ مندر بنا دو.
مسلمان اگر مسجد بنائے گا تو اسے جوتے گھسنے پڑتے تھے اکبر کے دربار میں اجازت کے لیے, اور ہندو کو اگر مندر بنانا پڑے تو وہ مسلمان کی کسی عبادت مسجد کو گرا کر مندر بنا دے, اس پر کوئی کچھ. یہ پورا نظام تھا, میں لفاظی نہیں کر رہا آپ کے سامنے, نہ تہمت لگا رہا ہوں. آپ اکبر کو پڑھ کر دیکھیں, نام محمد بچے کا نہیں رکھ سکتے تھے, دینی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے تھے, داڑیوں کا مذاق تھا, علماء کا مذاق تھا, جو بات کرتا اس پر ایف آئی آر کٹتی, اس کو لٹکا دیا جاتا, اس کو دہشت گرد انتہا پسند کہا جاتا, جو اپنے حقوق کے لیے کہے کہ تیرا نام اکبر ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کا بیٹا کہتا ہے. تو یہ وہ نظام تھا. لیکن حضرت مجدد فیصانی رحمہ اللہ نے کس طریقے سے کام کیا اس کی ہم صرف جھلک بتائیں گے, لیکن ایک اکبر سے آپ نہیں ڈرے, جہانگیر کے سامنے بھی آپ ثابت قدم رہے اور اخلاص کے ساتھ, یعنی جیلوں میں آپ نے جیل میں گئے لیکن اپنی تحریک کو آپ نے زندہ رکھا, اور حال یہ ہوا کہ آپ کی استقامت اور آپ کی بے لوسی کہ دنیا سے آپ کو کوئی غرض نہیں تھا. کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے کرسی کے لیے, مال کے لیے, اسٹیٹس کے لیے, لیکن جب جہانگیر کے سامنے حقانیت واضح ہو گئی کہ یہ درویش صرف خدا کی رضا چاہتا ہے تو اسے محبت ہو, اور وہ قریب آیا تو اس کے دل سے کفر نکلنے لگا, اور اس کیونکہ مسلمان کہلاتا تھا اس کے دل میں ایمان کی رونق بڑھی اور اس نے حضرت مجدد صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی,
اور وہ توبہ پھر شاہجہاں کی صورت میں ظاہر ہوئی اور اورنگزیب عالمگیر کی صورت میں ظاہر ہوئی. یہ تینوں یک کے بعد دیگر سرکار مجدد صاحب کے بیٹوں کے مرید ہوئے. تو حضرت اقبال کیا کہتے ہیں ذرا توجہ کیجئے, وہ کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. نظم بھی چل رہی ہے اور ساتھ میں تاریخ بھی چل رہی ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. گردن نہ جھکی جس اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. گردن
ایک عام سا افسر اگر کسی کو بلایا تو اگلے کی ٹانگیں کاٹتی.
جہانگیر جو مطلق النان, پوری ہندوستان اس کے ہاتھ میں, اور ایک دیو قسم کا ہاتھی تھا جس طرح منہ موڑے کوئی پوچھنے والا نہیں. اتنی آزاد اس کی ریاست تھی, سامنے لڑنے والا اس سے کوئی نہیں تھا. آپ پڑھیے مغلیہ, اکبر کی ریاست کا رسوخ آپ دیکھیں, اتنی مضبوط سلطنت, لیکن دین کے نام پر یہ مرد حق کھڑا ہوا. اللہ اکبر. اور حضرت اقبال کہتے ہیں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, اس سے ہم غیرت لیں تھوڑی سی. خیال ہے, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. کہنے کے فیصلہ مانو. میں نے کہا فیصلہ لکھنا آپ کا کام تھا, ناموسی رسالت کا جو یہاں فیصلہ لکھا ہے اس پر تم قبضہ نہیں کر سکتے. کاغذ کا ٹکڑا لے کر آپ کسی کو چے بنا دیں آپ کی مرضی ہے, لیکن دل پر آپ کی بات مسلط ہو جائے تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. فرما گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. دو منٹ میں آپ نے مسئلہ نپٹا دیا, 50 صفحوں کا آپ نے فیصلہ لکھا, 48 صفحے آپ نے قرآن کی آیت میں لکھے, 2 صفحے آپ خود نہیں سمجھ پائے کہ جواب آپ نے کس پر دیا. یہ ریلیز ہو گئے, یہ ریلیز ہو گئے. میں نے کہا لیکن یہ خطبہ بتاتا ہے کہ دین کو کس طریقے سے لیا جاتا ہے اور اس کے لیے حیا کے تقاضے کیسے ہوتے ہیں. فرمایا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. ملت قوم ان کا سرمایہ ایمان, اس کو بچایا مجدد صاحب. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. یہاں تک منقبت ذکر کرنے کے بعد اب اقبال رو پڑے, کیونکہ جو زیادہ جانتا ہے نا پھر وہ زیادہ پریشان ہے, پھر اس کی زبان آہستہ آہستہ بند ہونے لگتی ہے. جو نہیں جانتا وہ بہت ہنستا ہے, جو جانتا ہے پھر وہ روتا ہے اور کم ہنستا ہے. اب اقبال رو کر بات کرتے ہیں, کہتے کی عرض میں نے, کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو. آنکھیں میری بینا ہیں لیکن, آنکھیں میری بینا ہیں وہ لیکن نہیں بیدار. یعنی آنکھیں میری دیکھتی تو ہیں لیکن بیدار نہیں, اس کو پتا ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں اور کیوں آئے ہیں. آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند, ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار. عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا کل فقر سے ہو ترراؤ دستار. یعنی جب سب چیز کو تم نے لباس اور یونیفارم کے اندر چینج کر دیا ہے اور اپنی ہوس میں کر دیا ہے تو ان اونچی پگڑیوں سے کیا آپ اسلام کو اونچا کریں گے, اپنے جبوں سے آپ کیا اسلام کو, اپنی داڑیوں سے کیا کریں گے. فرمایا وہ فقر ختم ہو گیا. فقر کا اقبال یہ خود کہتے ہیں کہ اب تو دستاریں دستاریں, پگڑیاں پگڑیاں, پیر ہی پیر, جبے اٹھا اٹھا کر وزیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں بےچارے. ایک مذہبی امور کی کانفرنس ہو جائے اس کی ویڈیو کبھی آپ دیکھ لیجیے, کیسے جبے اٹھا اٹھا کر درباری پیر بھاگ رہے ہوتے ہیں. نظریے پر بات نہیں کرنی ہوتی, نظریے پر بات. کوئی کالی اونچی ٹوپی پہنا ہوتا ہے, کوئی کالی نیچی ٹوپی پہنا ہوتا ہے, کوئی کیسی ٹوپی, جبے اٹھا اٹھا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. تو یہ حضرت اقبال نے یہاں پر بات کیا کہ یہ فقر یہ صرف لباس ہے. حضرت امام ربانی کو سمجھنے والے یہ لوگ تھے, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے لوگ تھے, انقلابی شخصیت. شاہ ولی اللہ کو پڑھیے آپ, جمعہ میں انشاءاللہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا ہم کچھ یوم کریں گے تو اس میں شاہ ولی اللہ صاحب کا ذکر کریں گے. یعنی آپ دیکھیے کہ سکھوں کے مقابلے میں اور ہندوؤں کے اس جبر کے مقابلے میں, راوزیوں کی اس غلیظ تحریک کے مقابلے میں, یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی رسومات ختم ہو رہی ہیں, ہندو مسلمان کا کلچر مرج ہو گیا ہے, کوئی فرق ہی نہیں رہا, یہاں کی شادیاں وہاں کی شادیاں, یہ وہ دیوالیوں میں جا رہے ہیں, یہ عید میں آ رہے ہیں, یہ مندر میں جا رہے ہیں, وہ مسجد میں آ رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے, آج جو ہم مسلمان ہیں اور پاکستان بنا ہے میرے دوستو, اس کے پیچھے جو آواز لگائی وہ امام ربانی نے لگائی, اس آواز کو سہارا دیا فضل حق خیر آبادی نے, اس آواز کو سہارا دیا شاہ عبدالعزیز نے, اس آواز کو سہارا دیا حضرت شاہ ولی اللہ نے, اس آواز کو سہارا دیا حضرت امام محمد رضا نے, اس آواز کو سہارا دیا علامہ اقبال نے, اس آواز کو لا کر کامیاب بنایا قائد اعظم. تو آپ تحریک آزادی تک اگر اس تحریک کو دیکھیں, دو قومی نظریے کے تحت میرے دوستو بزرگوں, تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اس جملے سے ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. وہ خود شاہ صاحب یہ بات لکھتے ہیں, لفاظی نہیں کر رہا, وہ خود کہتے ہیں کہ آج اذانیں میناروں پر اذانیں کی آوازیں آ رہی ہیں, آج خانقاہوں میں الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, آج اگر مدرسوں کے اندر قال اللہ قال رسول پڑھا جا رہا ہے, آج اگر ہمارے نام مسلمانوں پر ہیں, ہمارے بچوں کے نام مسلمانوں پر ہیں, آج ہم کلمہ آزادی سے پڑھ رہے ہیں,
تو آگے مجد خود شاہ ولی اللہ کی ملمت لکھتے ہیں، فرمایا یہ ساری شانیں جو آج اسلام کی مسجدوں میں، میناروں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، داڑھی ٹوپی نمازوں کی صورت میں جو آج باقی اور نظر آ رہی ہے، فرمایا اس پر ساری امت کی گردنوں پر منت ہے حضرت امام ربانی مجل فسانی کا،
یہ ان کی جد جہد تھی. اور خود پھر وہ لکھتے ہیں کہ مجدد الفسانی جیسے لوگ اگر اس دور میں نہ ہوتے تو اذانیں ختم ہو جاتی، قال اللہ قال رسول کا فلسفہ ختم ہو جاتا، حقیقت ختم ہو جاتا، لیکن قرآن نے ختم نہیں ہونا، دین نے ختم نہیں ہونا. یہ اتار چڑھاؤ میرے اور آپ کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ کون روٹی کے لیے آیا تھا اور کون قبر کو سنوارنے کے لیے آیا تھا، کون اپنے آپ کو راضی کرنے آیا تھا، کون خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا تھا جس نے بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ان شخصیتوں کو وفادار کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. جو دنیا کا اسیر ہو، جو درباری ہو، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ اکبر. تو اس بات کو لکھا جاتا ہے کہ بر اعظم میں جو ہمارا یہ بر صغیر کہلاتا ہے، اس میں جتنی تحریک اسلام کے خلاف کھڑی ہوئی، چاہے وہ سیاسی تھی، چاہے وہ مذہبی تھی، چاہے وہ تعلیمی طور پر اسلام کے نوجوانوں کے دلوں سے اسلام اور قرآن کی اہمیت اور ناموس دین اور شریعت مصطفیٰ کو ختم کرنا ہو، یا مسلمانوں کا سیاسی مزاج اور کلچر کو برباد کرنا ہو، جتنی تحریک اس خطے بر صغیر کے اندر پیدا ہوئی اس کے مقابلے میں، مسلمانوں کی تحریکیں کھڑی ہوئی اس کے مقابلے کے لیے، یہاں تک کہ تحریک پاکستان تک جتنی انقلابی تحریک پیدا ہوئی اس کے پیچھے روح آواز مجدد الفسانی کی رہی ہے. میں نے بہت نپے تلے جملے کے اندر آپ کو بتا دیا کہ آپ کی زندگی کا انقلاب کیسا تھا. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی شان اور عظمت ہے. یعنی آپ دیکھیے، سیاسی نظام ہو، مذہبی نظام ہو، یہ تمام چیزیں، اب میں آگے خطبہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو آپ 14 شوال المکرم 971 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. 971 ہجری، 14 شوال مکرم، جمعۃ المبارکہ کی شب آپ کی ولادت طیبہ ہوتی، اور وصال مبارک آپ کا 29 صفر 1034 یعنی 1034 ہجری، اور اس اعتبار سے آپ کی عمر شریف 63 سال بنتی ہے. اور باقاعدہ طور پر علماء نے لکھا کہ نبی پاک کی عمر شریف سے چند دن کم تجاوز نہ کر گئی. بعض انقلابی تقریر کرنے والے آئے لیکن ان کا تانا بانا کہیں اور ملتا تھا، وہ کہتے رہے میں 63 میں مر جاؤں گا، 63 تک مجھے بشارت ہو گئی ہے کہ میں 63 میں دنیا سے جاؤں گا. لیکن میں کیا بات کروں شیخ چلی کی آپ کے ساتھ، اب بھی چند دن پہلے میں ان کی فوٹو دیکھ رہا تھا، بڈھے ہو گئے، گال لٹک گیا لیکن موت نہیں آ رہی. میں نے کہا یہ نسبتیں اللہ، یہ جن کو دیتا ہے تو ان کو پھر جن کی زندگیوں کے اندر وفاداریاں ہوتی ہیں، دغا بازیاں نہیں ہوتی. حضرت مجدد صاحب کی عمر شریف، حضور سید عالم، کیونکہ حضور کی عمر شریف کے ساتھ عمر شریف کا آ جانا بلکہ اس سے کم ہو جانا، یہ باقاعدہ اپنے درجے کے اندر اہل علم نے کرامت اور عزت میں شمار کیا ہے کہ کسی شخصیت کی عمر پوری 63 نہ ہو، 63 سے کچھ کم ہو، 63 ہو جائے یا اس سے کچھ کم ہو جائے لیکن 63 کے اس دائرے کے اندر وہ آ جائے، اس کو افتخار، عزت، کرامت اور اس کے مناقب کے اندر شمار کیا گیا ہے. اس لیے بہت لوگ جو جھانسا دے کر اس چیز کی طرف آنا چاہتے ہیں، میں نے کہا یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے. اللہ رب العالمین جل والا اس عمر میں نہ تو اس کے بغیر بھی نسبتیں عطا کر سکتا ہے، لیکن یہ نسبتیں دیگر اور فضائل کے ساتھ اگر اللہ عطا فرما دے تو یہ بہت بڑی کرامت ہوتی ہے. حضرت مجدد صاحب کی عمر شریف اس 63 سال کی عمر شریف آپ کی ہے، اور آپ اپنے شجر نسب کے اعتبار سے 28 پشتوں میں سرکار فاروق اعظم سے جڑ جاتے ہیں. یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مجدد الفسانی کے 28ویں دادا ہیں. بالکل ترتیب کے ساتھ میں مختصر کر رہا ہوں اس کو، کیا ہے بولیے، 28ویں جد اعلی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے آپ کا نسب پاک جب لکھا جاتا ہے شیخ احمد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ اپنے اس نسب پاک کے اندر اپنے 11ویں اور پانچویں دادا کے اعتبار سے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمہ اللہ کا بھی نسب پاک یہاں پر آ کر آپ کا نسب پاک میں حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جو باقاعدہ فاروقی ہیں آپ، اور حمیت اور غیرت تو آپ کے اندر ہونی تھی. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اس لیے بھی مجھے بولتے ہوئے شوق ہو رہا ہے کہ ہم الحمدللہ بفضل تعالی اس آستانے سے نسبت رکھتے، مجددیت کی خیرات ہم رکھتے ہیں الحمدللہ. آپ کا نسب مبارک جو شروع ہوتا ہے، ترتیب اس کی ہے، شیخ احمد، آپ کے والد گرامی شیخ عبد الاحد، ان کے والد گرامی شیخ زین العابدین، ان کے والد گرامی شیخ عبد الحی، ان کے والد گرامی شیخ محمد، ان کے والد گرامی شیخ حبیب اللہ، ان کے والد گرامی شیخ رفیع الدین، ان کے والد گرامی شیخ نصیر الدین، ان کے والد گرامی شیخ سلیمان، ان کے والد گرامی شیخ یوسف، ان کے والد گرامی شیخ اسحاق، ان کے والد گرامی شیخ عبداللہ، ان کے والد گرامی شیخ شعیب، ان کے والد گرامی شیخ احمد، ان کے والد گرامی شیخ یوسف، ان کے والد گرامی شیخ شہاب الدین، ان کے والد گرامی حضرت شیخ نصیر الدین، ان کے والد گرامی شیخ محمود، ان کے والد گرامی شیخ سلیمان، ان کے والد گرامی شیخ مسعود، ان کے والد گرامی شیخ عبداللہ الوائز الازغر، ان کے والد گرامی شیخ عبداللہ الوائز الاکبر، ان کے والد گرامی شیخ ابو الفتح، ان کے والد شیخ اسحاق، ان کے والد شیخ ابراہیم، ان کے والد شیخ ناصر، ان کے والد شیخ عبداللہ، اور ان کے والد گرامی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ. یہ 28 سلسلہ گویا کہ 28 پشتیں بنتی حضرت مجلف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، سرکار امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک. آپ کی ولادت طیبہ 971 ہجری ذکر کی گئی ہے، 14 شوال المکرم، اور مورخین نے آپ کے شجر پاک کے بارے میں لکھا کہ آپ کے 15ویں دادا، جن کے اسم گرامی سے ہم گزر کر ابھی آگے بڑھے، آپ کے 15ویں جد اعلی شیخ شہاب الدین علی، جن کا نام مشہور تھا فروخ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سب سے پہلے سلاطین کابل اور غزنی میں وزارت کے منصب پر فائز ہوئے، اور یہ پہلی شخصیت تھی جو کابل و غزنی کے اندر آ کر بطور امارت کے انہوں نے اسلام کی تبلیغ فرمائی. حضرت سیدنا مجدد فسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 15ویں دادا. سرہنگ یہ ہندی زبان میں دو کلموں کا مرکب ہے، سا دہن. سا کہتے ہیں شیر کو، دہن کہتے ہیں جنگل کو. تو یہ علاقہ سرہند کا ایسا علاقہ تھا جہاں گھنا جنگل، اور جاتے ہوئے لوگ وہاں ڈرتے تھے. اور اب شیر جس جنگل کے اندر ہو تو وہ گھنا جنگل ہے، اس کو اس نسبت کے ساتھ اہل ہند سرہند کہتے تھے. تو مورخین اس بات کو لکھتے ہیں، سلسلے کے تمام بزرگ، کہ آپ کے چھٹے جد اعلی حضرت امام رفیع الدین، جن کو خلافت تھی سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانیہ رحمہ اللہ سے، آپ کو سید جلال الدین شاہ صاحب سے خلافت تھی، حضرت امام رفیع الدین یہ سب سے پہلے سرہند تشریف لائے، اور آپ نے اس جگہ پر بسیرا کیا، اور یہیں پر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت طیبہ ہوئی. امام مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ 17 سال کی عمر شریف میں آپ نے سارے علوم سے آپ نے فراغت حاصل کی، اور اپنی زندگی کی پہلی کتاب آپ نے 18 سال کی عمر کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور مقام کے حوالے سے، کیونکہ اکبر کے دربار میں باقاعدہ طور پر حضور کے معجزے شان کے حوالے سے بڑی بے ادبی کے اور خصیص جملے کہے جاتے تھے، مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے 18 سال کی عمر میں رسائل اس بات نبوت کے اندر، نبی کون ہوتا ہے، اس کی عظمت کیا ہوتی ہے، اس کی انفرادیت کیا ہوتی ہے، معجزہ کس کو کہتے ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، یہاں تک کہ ابو الفضل، میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا توجہ کرنا، ایک ملا فضل نام کا ایک شخص تھا، اتنا بڑا وہ عالم تھا کہ اس نے قرآن کی تفسیر عربی میں لکھی تھی بغیر نقطوں کی، یعنی اس کو عربی زبان پر اتنا عبور تھا کہ اس نے عربی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی، لیکن ان حروف کا استعمال کیا جس میں نقطے نہیں آتے. لیکن یہ سب سے بڑا شخص تھا جس نے اکبر کو خراب کیا، لالچ کی وجہ سے، من غلط کس سے سنانا، کہ سیٹ صاحب بات یہی سننا پسند کرتے ہیں تو سیٹ صاحب کے مطلب کی بات کی جائے تاکہ ان کا جیب ڈھیلا ہو، لیکن اگر وہ بات کی جائے کہ سیٹ صاحب آپ چوری نہ کریں، بلیک منی نہ کریں، کرپشن نہ کریں، آپ ٹیکس چوری نہ کریں، تو وہ سیٹ صاحب تو دروازے میں نہیں کھڑے رہے،
تو اس قسم کے برانڈڈ مولوی اور پیر جالی ہر جگہ پر ہوتے ہیں. تو یہ فضل مولوی جو تھا ملا فضل, یہ باقاعدہ اکبر کو متا کے مسائل نکال نکال کر دیتا تھا, اور اسلام کی شناخت کو کم کر کے اس کی طبیعت کے اندر آزادی پیدا کرنے کے لیے کہ نماز ضروری تھوڑی ہے, یہ حکم تو یہ بھی ہے, اس کا مطلب تو صرف بیٹھ کر گفتگو کرنا بھی ہے, اور نبوت کے لیے ضروری ہے کہ نبو. ارے اکبر سے کہتا تھا جلال الدین آپ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس نے کہا جی کیا؟ کہا نبی پاک کو وصال فرمائے ہوئے, اب دیکھو تمہارا جو دور چل رہا ہے یہ کتنے سال کا؟ ہزار سال. کہ بس ہزار سال ہو گئے نبوت ختم ہو گئی. اب نبوت تو ہزار سال میں ختم ہو گئی, اب آپ جیسا جہاں جلال والا شخص جس کو حسن بھی ہے مال بھی ہے مقام بھی ہے, آپ نبوت تو اس طرف لانے والے یہ لوگ تھے. میں اس بزرگ کا نام نہیں لیتا, یہ بہت بڑے دادا کا پوتا تھا جو بر صغیر میں بہت بڑے اولیاء ہیں, لیکن بری صحبت اور لالچ اور حوس توجہ ہے. تو میں طلباء سے بھی کہوں گا, ہمارے طلباء ابھی میں یہ حال ہوتا ابھی پڑھنا شروع کیا تو میں نے کل مجھے کسی نے کہا باقاعدہ مجھے ایک فوٹو دکھایا, اس نے اپنے نام کے آگے لکھا پیر طریقت رہبر شریعت مفسر قرآن. مجھے ڈر لگا اسے, لوگ ہنس رہے تھے میں ڈر رہا تھا. میں نے کہا اگر یہ میرے سامنے آئے تو میں سب کے سامنے اس کا ہاتھ چوموں گا اور چوم کو کہوں گا تو لائق عزت ہے, لیکن یہ جملے نہ لکھا دے. اگر تم یہ سمجھ رہا ہے کہ ان جملوں سے تجھے عزت مل جائے گی تو میں اپنی پگڑی تیرے قدموں میں رکھ دیتا ہوں اور تیرے جوتے میں سر پر رکھ دیتا ہوں, اس سے اگر تیرا ایمان بچ جائے. یہ تو کیا کر رہا ہے, ابھی درجہ اولا نہیں پڑا, سمجھ رہے ہیں؟ درجہ اولا نہیں پڑا, اور مجھے بڑی ایک وحشت سی ڈر لگا. اللہ ہمارے بھی ایمان کو محفوظ رکھے اس کے لیے. یعنی شوقی ایک نمود ایک نمائش, پہلے تو سنا کرتے تھے کہ داڑھی کاٹ کر لوگ نمائش کرتے ہیں, ابھی داڑھی رکھ کر بھی نمائش کرنے والا فیشن ہے, پگڑی باندھ کر بھی فیشن ہے. نمود کسی صورت میں جائز نہیں ہے. مومن وہ ہے کہ جو کام کرے گا وہ خدا کی رضا پر کرے گا, محنت کرتا رہے گا, نتیجے پر ابھی سے خود نہیں کرے گا خدا کرے گا, اور جب خدا منصب دے گا تو تجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, لوگ خود تجھے کہہ رہے ہوں گے.
تو اتنی جلدی نہ کریں, اتنے فاسٹ نہ ہو جائیں. اللہ ہمیں مجھے آپ سب کو صبر دے. جن کے نام اگر ہوئے ہیں نا تو وہ عالی نسب ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئے. یا ایک وقت آتا ہے, کچھ محنت ہوتی ہے, کچھ وقت گزارا جاتا ہے, اس کے بعد اللہ رب العالمین ایسے حالات لاتا ہے. لیکن وہ حالات بھی یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے واقعی میں مستحق تھے, وہ بھی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں. یہ میں بچوں سے کہوں گا, دوستوں سے, اپنی عافیت بھی جانتے ہوئے کہ اللہ ہمارے ہمیں بھی ہمارے بھی عقید ایمان کی حفاظت فرمائے سب کی ماں. وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اس سے یہ بہکتا ہے یا یہ القابات پیچھے رہ جاتے ہیں, خدا کا دین اور اس کی ناموس آگے رہتی ہے. تو یہ آزمایا جاتا ہے. اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جو القابات کی پرواہ نہیں کرتا, اللہ رسول کی پرواہ کرتا ہے, وہ بندہ خود ایک لقب اور دلیل بن جاتا ہے, لوگوں کا ایمان پھر اس بندے سے پہچانا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں مجدد الفسانی کو امام ربانی ہم کہتے ہیں, انہوں نے امام ربانی والے لفظ پر کبھی غور نہیں کیا, انہوں نے ربانی فکر پر کام کیا. حال یہ ہوا کہ خدا نے ان کو لقب سے آگے کر دیا, اب القاب ان کے محتاج ہو گئے, اب ایمان بھی اس سے پہچانا جا رہا ہے, دین بھی اس سے پہچانا. آج تقریر میں کچھ حوالے پڑھنے میں نے آپ کے سامنے, اس لیے میں کیونکہ مکتوبات میرے سامنے کھلی ہوئی کتابیں, تو میں لفظ بلفظ حضرت مجدد صاحب اور اس تاریخ کے حوالے دیکھ کر آپ کے سامنے پڑھوں گا, کیونکہ تقریر کے انداز میں اگر کروں تو بے شمار چیزیں چھوٹ سکتی ہیں اور کچھ غیر ضروری چیزیں خدا نہ کرے شامل ہو سکتی ہیں. اس لیے میں تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب جو لکھی وہ اس بات نبوت پر تھی, رسالہ اس بات نبوت. آپ نے مار بھی کھائی, ڈنڈے بھی کھائے, سب کچھ, لیکن آپ نے اپنی عزت کی پرواہ نہ کی, اللہ کے دین کے لیے لگے رہے. توجہ ہے آپ کی, اور اللہ رب العالمین نے آپ کو سر بلند کیا. ہر دور میں ملا فضل جیسے مولوی ہوتے ہیں. اس دور کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا, دیکھو میں جعلی ملا کہہ رہا ہوں, علماء ربانیین کی توہین تو کفر ہے, مجدد صاحب تو خود عالم ربانی ہے. علم اب کتابوں سے نہیں مجدد صاحب سے پہچانا جا رہا ہے. بہت سے لوگ تھے جو اداروں سے پڑھ چکے تھے. دو قسم کے لوگوں نے اس دور میں بڑا غرق کیا تھا, ایک خام صوفی کہ جو عالم نہیں تھے, بس جبا کبا ٹوپی لمبی چھوٹی ٹیڑی چار گنی پانچ گنی بنا کر ایک اپنا روب تاری کیا اور بادشاہ کے قریب ہونے لگے,
انہوں نے لمبی لمبی داڑیاں بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے رکھی تھی،
جبے بادشاہ کو متاثر کرنے، نظریں جھکا کر اللہ اللہ کرنا بادشاہ متاثر ہو جائے، اور وہاں تک اس کی رسائی ہوئی. رسائی ہو گئی تمہاری، تم تو غوث پاک کے ترجمان کہلا رہے تھے نا، تم تو نمائندے بنے تھے غریب نواز کے نا، تم تو نمائندے بنے تھے حسین ابن علی کے، تم تو نمائندے بنے تھے چار یار کے. اب چاہیے تھا کیا ہی اچھا ہوا کہ خدا نے تمہارا راستہ بادشاہ کے قریب کر دیا، اب تم بادشاہ کے ایمان کو بچاؤ، لیکن بچانے کی بجائے اس کو خراب کیا اور خود اس گندگی کے اندر رہے اور خود بھی بے نمازی بنے، شریعت کو پامال کیا، اطاعت رسول کو پیچھے چھوڑا، بادشاہ کو اس کے پیچھے لگایا اور بادشاہ کو بتایا یہ جو لوگ آپ کو یہ جو شیخ احمد ہے نا،
توجہ کرنا ایسا نہ کریں، شیخ احمد جو ہے نا، مثلا آج کل لوگ کہتے ہیں ہم امام احمد رضا کو نہیں مانتے، میں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں، ان کو ماننے کے بعد پھر پوری شریعت ماننی پڑتی ہے. آج کل میں تقریر کرتا ہوں تو منہاجی شیطان بیچ میں آ جاتے ہیں، کون سا مسلک بریلوی ہے، ہم اہل سنت، میں نے کہا تم اہل سنت شیخ چلی والے، تم اہل سنت.
تو یہ سازش جو امام احمد رضا کے خلاف ہو رہی ہے، امام احمد رضا کے خلاف نہیں، یہ شریعت سے پھندا نکالنے کی.
ہم امام احمد رضا کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ داڑھی کو پوری ایک مٹھی بولتے ہیں، اس لیے وہ پیر بننے کے لیے شرطیں رکھتے ہیں، اس لیے وہ عالم ہونے کے لیے شرطیں رکھتے ہیں، اس لیے وہ ظاہر اور باطن کو ایک ہونے کا حکم دیتے ہیں، وہ شریعت کی پابندی کی بات کرتے ہیں. اور تمہیں چاہیے وہ کہ آئے ہندوستان سے وہ دہریا قسم کا لال رومال ایسا باندھے اور کہے ہم تو سکھ کے سر پر بھی باندھ دیتے ہیں، ہم تو ہندو کے سر پر بھی باندھ دیتے ہیں. ایسے حرام خور پیر مجدد صاحب کے دور میں تھے جنہوں نے اکبر کو کافر کیا. بیٹھ کا تحقیق تھا ہم علی کی اولاد ہیں، میں نے کہا تیری شکل ہی علی کے بیٹے جیسی نہیں ہے، تو علی کی اولاد، علی کا بیٹا دین کا اتنا بڑا غدار ہو سکتا ہے،
ایسا مذاق اڑانے والا ہو سکتا ہے، توبہ استغفر اللہ. اور ہمیں تانے دینا یہ بریلوی فرقہ، میں نے کہا نا بیٹا، ٹکا کر احمد رضا کا نشانہ لگائے دوبر، تم گدیوں پر بیٹھ کر بھی امام احمد رضا کو ہلا نہیں سکے، اس لیے کہ بیٹھے تو خواجہ کی گدی پر ہو، لیکن خواجہ گدی والے کو نہیں ملا، خواجہ بریلی والے کو ملا ہے. آج غریب نواز اگر پہچانا جاتا ہے تو احمد رضا کے ذریعے، اس لیے کہ احمد رضا پر وہ فیض جاری ہوا ہے اور احمد رضا کو انہوں نے اپنا غلام بنایا. تم درباری پیسہ لینے کے لیے کبھی ایک وزیر کے، اور حکومت سیاسی لوگوں کو ایسے ٹٹو چاہیے ہوتے ہیں اپنی اکثریت بتا، دو بندے ان کے ساتھ نہیں ہوتے،
بڑی خانقاہ کے پیر ہیں، ان سے استنجا کے آداب نہیں آتے، گالیاں صحابہ کو دینا، باقاعدہ برملا صحابہ کو گالیاں دینا، اہل سنت کے 100% خلاف بات کر کے راوزیوں کی تعریف کرنا، پھر بھی سنیوں کے پیر بننا.
آج ضرورت ہے مجدد الفسانی کو پڑھنے کی.
آج میں کہتا ہوں میری تقریر آپ کو سخت لگے گی، لیکن نہیں لگنی چاہیے، ہم کوئی سخت تقریر نہیں کر رہے، لیکن آپ کو بتا رہے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے.
آپ کو فضل ہے خیر آبادی کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو مجدد الفسانی کو پڑھنا پڑے گا، کہ مجدد الفسانی کا جہاد عملی علمی ان جعلی پیریوں کے خلاف تھا جن کا کام جیب بھرنا تھا، دین کو بچانا نہ تھا.
میرے دوست بزرگ، اب آپ دیکھیں یہی فضل کو، ملا فضل کو آپ پڑھ کے دیکھیں، حضرت سیدنا امام ربانی نے انہی خام صوفی کون تھے، ان کی تعریف آگے آ رہی ہے، باقاعدہ خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، اور دوسرا عمل کرے تو کہتے بڑے سخت ملا ہو گئے ہو،
شریعت سے بیزاری ہلکا کیا، لوگوں کو بے عمل کیا. مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات کے ذریعے اطاعت رسول، شریعت کی پابندی پر اتنا زور دیا، اور اسی زور نے لوگوں کو بیدار کیا، اور وہ خام جالی پیٹ بھرنے والے، تعویذ بیچنے والے صوفی مر گئے جالی، اور امام ربانی کے عاشق آج نوجوان بیٹھے ہیں جو آج بھی کہتے ہیں غلام ہے رسول کے، غلام
یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. میں آپ کے سامنے، میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ سمندر جیسی شخصیت ہے پاکستان، اگر ان یہ جو آ کے رومال باندھ رہا ہے، ایسے لوگوں نے انقلاب لانا ہے پاکستان، ایسے ڈبا پیروں کی وجہ سے نہیں بنا، امام ربانی کے راستے پر چلنے والے پیر جماعت علی شاہ صاحب، سمجھ میں، رومال باندھ رہے یہ اتحاد امت ہو رہا ہے. میں نے کہا واہ واہ واہ، یہ اتحاد امت ہو رہا ہے، یہی تو وہاں پر ہو رہا تھا، فرق ختم کر دیا گیا تھا. اکبر کو اجازت دے دی گئی تھی کہ ہندوؤں کے ساتھ وہ شادیاں کرے اور کرائی گئی،
میں پوچھتا ہوں کہ یہ خود جواب دیں کہ تمہاری تصوف میں اور امام ربانی نے جن جعلی صوفیوں کا رگڑا لگایا تھا کیا فرق تھا؟ کس وجہ سے امام ربانی ان جعلی صوفیوں کے خلاف ہوئے؟ اس لیے کہ وہ نفس پرست تھے، وہ خواہش پرست تھے، وہ پیٹ کے بھوکے تھے، ان کو خدا سے غرض نہیں تھا، اپنے پیٹ سے غرض تھا، وہ قبروں کو بیچتے تھے، وہ ناموں کو بیچتے تھے، وہ خاندان کو بیچتے تھے، اور اصل صوفی جو غریب نواز ہیں، جو حضرت داتا علی حجویری ہیں، جو غوث پاک ہیں، انہوں نے خاندانوں کو نہیں بیچا، انہوں نے اپنی جان کو بیچ کر دین مصطفیٰ کو بچایا۔
تم یہ شیروانی ٹوپیاں پہن کر اور لال پیری ٹوپیاں پہن کر لوگوں کو گمراہ کر دو گے؟ جب تک مجدد الفسانی کو پڑھنے والے لوگ ہوں گے وہ تمہارے شکار میں کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اچھے اچھے اپنے اور پرائے کی تمیز کراتی۔ اس لیے نالج، تعلیم بندے کو شعور دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے بولیے؟ تعلیم شعور دیتی ہے، تعلیم۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ، آگے چلیے میرے دوست، چاروں سلسلے اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ آج بھی کئی لوگ ہیں جو امام ربانی پر دانت کستے ہیں، میں نے کہا کیوں، کڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی اس لیے؟ ہاں ہاں، نہیں ہم امام ربانی کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں، ڈھول بجانے کی اجازت نہیں تھی اس لیے؟ عورت مرد کو قبر پر ڈانس کرنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے؟ عورتوں سے پیر بن کر ہاتھ ملاؤ اس سے روکھا اس لیے؟ میں نے کہا یہی وجہ ہے، ورنہ کیوں چڑھتے ہو؟ مجھے وجہ بتا دو، امام احمد رضا سے کیوں چڑھتے ہو؟ وجہ ہے نا بھائی، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، امام ربانی سے کیوں چڑھتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نفس کے طریقے سے چلنے نہیں دیتا، ہمیں کہتا ایسا کرو جیسا کربلا والوں نے کیا، ایسا کرو جیسے چار یاروں نے کیا، ایسا چلو جیسے قرآن کہتا ہے۔ ہم کہتے نہیں ہم ایسا چلیں گے، کیونکہ ہم تو سید بنے ہوئے ہیں، ہم تو پیر بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا سید کا مطلب ہوتا ہے شریعت بچائے، پیر کا مطلب ہوتا ہے سید، پیر کا مطلب ہوتا ہے شریعت بچائے، شریعت کو بگاڑ کر غیر ضروری رسموں میں لگا کر فرائض ان سے بھلوا دے، غیر ضروری محبتوں میں لگا کر اصل لوگوں کی عزتیں ان کے دل سے نکال دے۔ ایسی محبت کا کیا کام؟ چادر مزار کا، مزار کی چادر کا ادب سکھایا، اور ہم مزار کی چادروں پر مناظرے کرنے والے۔ ہم نے کئی دوستوں سے دوستیاں صرف مزارات کی چادروں کی بےدبی کی وجہ سے ختم کی،
لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اس چادروں سے بڑا رتبہ شریعت مطہرہ کا، بلکہ یوں کہنے دیجئے مزار کی چادریں جڑی ہوئی ناموس رسالت سے ہے، ختم نبوت سے ہے، عزت صحابہ سے ہے، ابو بکر کی خلافت و امامت سے ہے، عمر کی خلافت و امامت سے ہے، عثمان کی خلافت و امامت سے، علی المرتضیٰ کی خلافت و امامت سے ہے۔ اگر وہ چیزیں پامال ہو گئی تو یہ صرف کپڑے کا ٹکڑا ہے، یہ کپڑے کا ٹکڑا عزت جب پاتا ہے جب عقیدے کی درستگی کے ساتھ۔
بات سمجھ رہے میری آپ؟ کون سنی ہے جو مزارات کا معاذ اللہ مذاق اڑائے گا؟ ہماری تقریر کا یہ مطلب ہے۔ اب خوشیانہ بلی کھمبا نہیں، یہ مزاروں کے خلاف۔ ہم نے کہا ہماری زندگی، ہم جن سے ہم ناراض جو لوگ ہیں ہمارے سے وہ اسی وجہ سے، جو کچھ لوگ ہمارے ساتھ قریب ہیں وہ اسی وجہ سے۔ مزارات پر جانا، ان کی دہلیز کو بوسا لینا، ان کے دروازوں کو باب جنت کہنا، یہ تو ہمارا نظریہ ہے، لیکن یہ اس وقت غیر ضروری ہو جائے گا کہ جو صاحب مزار کے عقیدے کو اگر تم چھوڑ دو گے تو وہ باب جنت تو ہے لیکن تمہارے لیے نہیں رہے گا، وہ چادر عزت والی تو ہے تمہارے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ اس کپڑے کو جو عزت ملی ہے وہ رسول کی ناموس کی وجہ سے ملی ہے، چار یاروں کی صداقت کی وجہ سے ملی ہے، پنجتن پاک کے صدقے سے ملی ہے، شریعت نماز روزہ زکات حج تلاوت قرآن قرآن کی بالادستی کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر نمازیں چھوڑی جائیں، قرآن کے فلسفے کو ہٹا دیا جائے، تلاوت سے روکی جائے، لوگوں اور نوجوانوں کو بدعمل بنایا جائے، عورت و مرد کے مخلوط ماحول کو مزاروں اور مسجدوں خانقاہوں میں لایا جائے تو صرف یہ یونیفارم رہے گا، اس میں عقیدت نہیں۔ مزار تو ہوگا لیکن بزرگ مزار میں نہیں، وہ تو مدینے میں آقا کے پاس ہوں گے،
اور واقعی میں کتابوں میں وہ پھر نہیں رہتے یہاں پر، وہ نہیں رہتے یہاں پر۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو اسی طرح سنا جاتا ہے، کیونکہ غیرت مند بیدار شخص ایک انقلابی آدمی کو کیسے سنیں گے آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں اس لیے صرف آپ کو برنگختہ اور تیار کرنے کے لیے، جن 2 کروڑ لوگوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کیا ہے ان میں کیا جذبہ تھا؟ آج تک ایک جوان چوکی پر کھڑے ہو کر سینے پر گولی کھا رہا ہے، کیا جذبہ تھا؟ کشمیر کے اندر وہ مائیں بیٹیاں آباد اسلام کے لگا رہی، کیا جذبہ تھا؟ ایسی جذبہ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ امام ربانی سے محبت کر لیں گے،
یہ وفاداری کا جذبہ ہے. حضرت امام ربانی کو اللہ نے ذات کے اعتبار سے مکمل کیا، کیونکہ جب کام دیکھو، جب کام انہوں نے حضور کی عزت کا کیا تو ساری نسبتیں پھر خود عزت پا لیتی. خاندان میں نے آپ کو بتایا کہ 28ویں پش میں سرکار فاروق اعظم ہے. توجہ ہے نوجوانوں، یہ تقریر نہیں، ایک تبصرہ ہے اپنے بنیادی سبق کو یاد کرنے کا. یہ ہم بھولتے جا رہے ہیں، تقریر دور اب تقریر کا نہیں ہے، جاگنے کا ہے، اپنے سبق کو یاد رکھنے کا ہے. میرے دوستو بزرگوں، میرے بچوں، نوجوانوں، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے جو بچے بیٹھے ہیں، توجہ کریں. امام ربانی کا نسب آپ نے دیکھا کہ 28ویں پش میں آپ کا نام احمد ہے، شیخ احمد سرہندی، اور آپ کا لقب مبارک امام ربانی ہے، مجدد الفسانی ہے. آپ 28ویں پش میں فاروق اعظم کے دربار میں پہنچتے ہیں، لیکن سلسلہ روحانیہ میں چاروں خلافتیں بھی آپ رکھتے ہیں. سلسلے کے لوگ ذرا اس بات کو توجہ کے ساتھ دیکھیں. آپ کے والد گرامی شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابو کا نام، والد گرامی کا نام شیخ عبدالاحد ہے، اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ حضور شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ المشائق سلسلہ چشتیہ کی ایک اونچی شاخ، شیخ المشائق شیخ عبد القدوس گنگوہی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ہے. شیخ عبدالاحد صاحب مرید ہیں، اور جب آپ مرید ہو، آپ دیکھیں کیسا فلسفہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت. جب آپ مرید ہوئے تو آپ نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے فلاں وظیفے کی، یعنی خلافت. تو شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ احمد تم نے باقاعدہ طور پر کتابیں نہیں پڑھی ابھی تک، یعنی تم عالم نہیں بنے، تم صوفی ہو، فقر والے ہو، زاہد شخص ہو، لیکن تم نے بھی قرآن و سنت کو مکمل طور پر پڑھا نہیں، یعنی باقاعدہ طور پر تمہیں درسیات نہیں پڑھی، عالم کورس نہیں پڑھا. جس کو آسان کر کے بتا رہا ہوں، کہہ کے حضور ہاں میں تو مدرسے میں نہیں گیا اور میں نے ابھی تو یہ پڑھا نہیں ہے. تو فرمایا پھر دیکھو، اگر بے علم کے فقیری لوگ ہیں نا تو لذت تمہیں نہیں آئی. توجہ ہے، بے علم کے فقیری لوگ ہیں تو لذت نہیں آئے گی. اگر واقعی میں فقیری کی لذت چاہتے ہو تو قرآن و سنت کے عالم بنو پہلے. اس وقت شیخ المشائخ میرے آقا عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ بہت ضعیف اور نحیف ہو گئے تھے، تو حضرت میرے آقا سرکار امام ربانی مجدد الفسانی کے والد گرامی شیخ عبدالاحد نے عرض کی کہ حضور میں آپ کا مرید ہوں اور میں پڑھنے لگ جاؤں گا، اور میری قسمت میں ایسا ہو کہ آپ وصال کر گئے تو پھر میں اجازت کس سے لوں گا؟ تو شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے مرید شیخ احمد، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرا بیٹا رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ شیخ المشائخ، میں اسے وصیت کروں گا کہ وہ میری طرف سے اجازت تجھے دے دے. تو حضرت سیدنا امام ربانی کے والد گرامی شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ درسیات پڑھی. آج ذرا کھنگالو کتنے پیر مولوی ہیں، یہ کہتے جو مولوی نہیں بننا چاہیے، انہوں نے کہا مولوی بنے بغیر میں تجھے خلافت ہی نہیں دے سکتا. توجہ ہے، نہیں سمجھا آپ نے شرائط. فرما قرآن و سنت کا تو عالم نے، کہنے کہ میں عالم کو بلا کے تقریر کروا لیتا ہوں، تو کہا صرف مرید ہی رہو، تم کسی کو بیعت نہیں کر سکتے تم، کیونکہ فقیری اگر ہو تو لذت کے ساتھ ہو، حیا کے ساتھ ہو. علم تمہیں جذبات کو اعتدال دے گا، توازن دے گا اپنے اور غیر کی پر. علم تو روشنی ہے نا، علم تو تمیز دے گا. جب خدا تک پہنچنا ہے تو خدا کا علم نہیں حاصل کرو گے تو اس کو پہچانو گے کیسے؟ اور خدا کو جاننے کا جو علم ہے وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، وہ اجماع ہے، وہ قیاس ہے، وہ شریعت ہے. تو حضرت شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ربانی کے میرے بچوں والد گرامی ہیں، انہوں نے باقاعدہ درسیات کی، اور درسیات سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ آئے تو شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک گنگوہ میں ہو چکا تھا، آپ کا مزار مقدس بھی وہاں موجود ہے. تو پھر آپ نے شیخ المشائخ حضرت شاہ رکن الدین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت علی سلسلہ چشتیہ میں. ٹھیک ہے، اب آئیے، میں آپ سرچ کر رہا تھا کہ امام ربانی کو چاروں سلسلوں کی اجازت ہے، تو سلسلہ چشتی کی، چشتیہ کے اندر حضرت امام ربانی اپنے والد سے مرید ہیں. حضرت شیخ احمد سرہندی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی سے سلسلہ چشتیہ میں مرید ہیں، اور وہ مرید ہیں سلسلہ چشتیہ کے اندر شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور اجازت ہے ان کو اپنے بیٹے شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ.
تو یہ سلسلہ چشتیہ حضرت امام ربانی تک پہنچتا ہے. ایک دوسرا ہے سلسلہ نقشبندیہ. سلسلہ نقشبندیہ میں آپ مرید ہیں میرے آقا شیخ المشائخ آفتاب ولایت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے مرید ہیں, شیخ عبدالحق مودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے مرید ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں, اور دونوں پیر بھائی ہیں ایک دور کے بزرگ ہیں. تو حضرت امام ربانی نقشبندی سلسلے کے اندر مرید ہو رہے ہیں حضرت شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور آپ سلسلہ قادریہ کے اندر مرید ہیں شاہ سکندر کیتلی رحمہ اللہ, جو پوتے ہیں حضرت شاہ کمال الدین کیتلی رحمہ اللہ کے. میں یہاں پر قدیری رشیدیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, ذرا توجہ کرنا شجرہ مبارکہ کے اندر, کیونکہ میں اپنی ایک نسبت ہمارے معرفانی صاحب تشریف فرمائے ان کے پیر و مرشد اور ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ ہمارے گوہر صاحب تشریف فرمائے شیخ المشائخ حضرت شیخ عبد الجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو یہ حضرات اس نسبت کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں حضرت امام ربانی کی بارگاہ کے اندر. کیونکہ گفتگو میں کر رہا ہوں تو میں اپنے محسنوں کا عرض کروں, میرے نانا جان حاجی محمد نور خان رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ میرے آقا شیخ المشائخ شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پیلی بیلت والے, تو سلسلہ مجددیہ ہمیں وہاں سے حاصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اسی میں اللہ نے کرم فرمایا سلسلہ مجددیہ کے ایک روشن شاخ کے لیے کہ حضرت شاہ جی میاں رحمۃ اللہ کے خلیفہ اجل حضور عبد البصیر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے بیٹے حضرت عبد القدیر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے بیٹے شیخ المشائخ سید عبد الرشید میاں رحمہ اللہ, ان سے اس فقیر کو سیدھے سلسلہ مجددیہ. تو یہ دو سلسلے ابھی آپ کے شہزادے حضرت عبدالاحد میاں دامت برکاتہم العالیہ اللہ اس آستان پاک اور ان بزرگوں کو سلامت رکھے, تو یہ ہماری نسبت سرکار مجدد تک پہنچتی ہے اس نسبت کے ساتھ. اب آپ توجہ کیجئے, تو یہ چاروں سلسلے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس موجود ہیں. اس سلسلے کے بعد اب آئیے ذرا میں جو تھوڑا سا وقت میرے پاس رہ گیا ہے اس میں میں تھوڑی تاریخ کے احوال آپ کے سامنے جب تک میں نے جو گفتگو کی ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پڑھ کر بتاتا ہوں. منتخب التاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب اکبر بادشاہ نے یہ گمان کیا کہ پیغمبر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو ہزار سال ہو گئے ہیں, یعنی حضور کے اعلان نبوت کو ہزار سال ہو گئے, جو بقائے اسلام کی مدت تھی, یعنی ہزار سال ہو گئے, بس ہزار سال تک اسلام نے بچنا تھا, بقائے مدت ختم ہو گئی, تو یہ دین بھی ختم ہو گیا ہے. یہ اکبر کا عقیدہ ہے, یہ مستند تاریخ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور اس کے سامنے آپ اپنے دل میں پوشیدہ ارادے کو ظاہر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی, کیونکہ علماء مشائخ سے بساط علم خالی ہو چکی تھی, کیونکہ وہ نوٹ اور درم کے پروانے تھے, اکبر کی تعریف کی جھولی جیب میں بھر لی, بات ہی نہیں کرنی تھی انہوں نے عقیدے پر, ایمان پر بات ہی نہیں, کیونکہ آج کل بھی فیشن چل پڑا نا آپ عقیدے کی بات نہیں کریں, ہم کہیں جانے ہو کہتے آپ جو نا اصلاحی موضوع بیان کریں, تو میں نے کہا سب سے پہلی اصلاح تو عقیدہ ہی ہوتی, ایمان ہوتا ہے, اور کون سی اصلاح ہوتی, تو خدا را اپنی فکر کے زاویے درست کریں, عقیدے کے عقیدوں کو سیکھنے کا ذہن بنائیں, کیونکہ نماز روزہ زکات والدین پڑوس اڑوس جب مسلمان ہوگا عقیدہ ہوگا تو سمجھے گا نا. ہم معاذ اللہ کوئی کفر کی مشین نہیں چلاتے, نہ ہمارا یہ کام ہے, نہ ہم کسی کو کافر کافر کہتے ہیں, توجہ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن میرے بچوں جن باتوں سے جن عقیدوں سے جن خاص باتوں کو قبول کرنے سے بندہ مسلمان بنتا ہے, اگر ان باتوں کو ہی نہ سننا چاہے, نہیں نہیں آپ باپ کے فضائل بیان کریں, میں نے کہا پہلے حضور کے فضائل بیان ہوں, پہلے اللہ کے فضائل بیان ہوں, پہلے قرآن کے فضائل بیان, پہلے ختم نبوت کے بیان ہوں, پھر ناموس رسالت کے بیان, پہلے صحابہ کے بیان ہوں. یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کی فضیلت نہیں بیان کی جائے, باپ کو فضیلت ملی ہے اس نسبت کے ساتھ, کچھ وقت اس کے لیے بھی نکالے, بلکہ زیادہ وقت اس کے لیے نکالے. اور نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں بڑا فتن دور ہے, ہم مجدد صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, ہم ادھر ادھر نہیں کر سکتے, کیونکہ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ سیدھی راستے پر چلنے والی شخصیت ہے, وہ ڈکلیئر کرتا ہے ہم یہ ہیں, آتے ہو نہیں آتے ہو, نہیں آتے جاؤ. وہ دو رخی شخص نہیں تھا امام ربانی, یک رخ شخص تھا جسے صراط مستقیم کہتے ہیں. تو ہمیں ایسی بات کھل کے کرنی پڑے گی, ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں, غصے کے لیے نہیں, ایک حقائق آپ کے سامنے جاننے کے لیے, تاکہ میرے بھائیوں بچوں آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے. یہاں سے آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر تاریخ میں یہ بات موجود ہے, اور یہ بھی کتاب میں موجود ہے کہ نام محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اگر لکھا جاتا تو اکبر بادشاہ اسے منع کرواتا, کھل کفار کھل کر اسلام پر اعتراضات کرتے اور مسلمانوں کی مساجد کو گراتے, جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, یہ تمام چیزیں وہاں پر چل رہی تھی. یہاں تک کہ اکبر نے
دعوی نبوت بھی کیا، اور یہ حال اس کا ہوا کہ اس کے شان میں باقاعدہ طور پر دربار کے اندر جو اٹھاگیر قسم کے شاعر ہوتے ہیں جن کا مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ شعر کی سچائی جو عقیدے کے ساتھ ہوتی ہے. بعض لوگ رسمی بازاری شاعر ہوتے ہیں، کتا کالا ہے اس کو رنگ دے دیا، کہ اس کتے کی تعریف ہو تو کتے کی بھی تعریف کریں گے، مینڈکی کو حر ثابت کرو تو وہ حر کا اطلاق. تو
ایسے جھوٹے شاعر جو ہر جگہ پر صرف اپنے پیسے اپنے فن کو بیچتے ہیں، جبکہ شاعری وہ بنیادی گلدستہ ہے جس میں رکھ کر بندہ ایمان اور ایقان کو سجا کر آگے لا سکتا ہے. لیکن ان الفاظ، اس علم عروض، وہ بنیادی سبب بلب کس لیے ہوتا ہے کہ اس میں لائٹ جلے. تو شاعری ایک اتنا پیارا فن ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جذبات کے ساتھ سچ بات کو اتارنا ہونا، تو اس فن کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فن کو بیچا، جیسے بعض جاہل صوفیوں نے طریقت کو بیچا، بعض پیسے کھانے والے ملاؤں نے اکبر کے سامنے یہ ساری حرکتیں کی. تو اب یہ حال ہوا کہ اس نے باقاعدہ اس کی شان میں نبوت کی کہ تو نبی ہے معاذ اللہ، اور اس کی شان میں قصیدے لکھے گئے. اور حال یہ ہوا کہ مدت اس سے آگے گئی، میرے بھائیو تھکے تو نہیں آپ؟ یہ دن بار بار کہاں آئیں گے؟ تھوڑا سا ٹائم رکھیں اور آپ یہ ایک پورا انسائکلوپیڈیا سمجھ لیں. اکبر کی ایک مہر سٹیمپ بنی تھی جو خطوں پر لگائی جاتی تھی، اس کا سٹیمپ کے عنوان تھا جل جلالہ اکبر است. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ باقاعدہ عبارت جل جلالہ اکبر است معاذ اللہ، یعنی اللہ یہی ہے العیاذ باللہ. یہ اس کی مہر سٹیمپ کا نقشہ تھا اور باقاعدہ اس کی پذیرائی کی جا رہی تھی، لوگ اس کی داد و تحسین کر رہے تھے. توجہ ہے آپ، لوگ اس کی داد و تحسین کر رہے تھے. ان حالات کے اندر حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان چیزوں کو شروع کیا، اور سب سے پہلی کتاب، کیونکہ حضور کی نبوت پر حملہ کیا اس نے، اور باقاعدہ طور پر اس وقت کے جیسا آج غامدی صاحب کے بلائے سے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت یہ پرووائڈ ہوتے ہیں، کیونکہ باقاعدہ طور پر یہ ایسے لوگ ہیں ان کو اگر ممبر پر بٹھاؤ تو لوگ ان کی تقریر نہیں سنیں گے. دیکھو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو پورا عالم جو آپ مسلمانوں کا دشمن ہے نا، اس میں تین کیٹیگری ہے. ایک وہ ہے جو کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اور سیاست بھی اللہ کے حکم سے کریں گے. گورا کہتا مار ڈالو پہلے اسے، اس پر ایف آئی آر کٹو، اس کو قید و بند میں لاؤ. یہ نظام کی بات کرتا، یہ چیلنج کرتا، مارو اس کو. دوسرا طبقہ وہ ہے کہتا ہم نماز روزہ رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، نظام آئے نہ آئے. وہ کہتا ہے ان کو پروٹ کرو، ان کو ویزا بھی دو، ان کو بلاؤ. اور ایک وہ ہے جو بالکل آپ کو باقاعدہ ٹی وی پر داڑھی منڈے پینٹ شرٹ کے اندر دین کی باتیں کرنے والے لوگ ملیں گے. باقاعدہ میں نام نہیں لیتا کچھ لوگوں کا، یوں سمجھیے کہ 17 سال کے قریب ہمیں ٹی وی کی دنیا سے وابستگی رہی ہے. کئی لوگوں کو ہم نے قریب سے دیکھا جو عام بندے بن کر آئے، لیکن آج میں ان کو چینل پہ دیکھتا ہوں تو وہ ڈاکٹر اسلامی سکالرز کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو ان کو پروموٹ میڈیا کیوں کرتا ہے، یہ بھی ذرا سن لیجیے. اس لیے کہ تیسرے طبقے کو باقاعدہ باہر سے اشارہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو، اب مجھے بتائیے یہ داڑھی منڈے قسم کے لوگ اور یہ بالکل لادین قسم کے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں جس کو آپ 15 منٹ بھی میڈیا پر برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، کہ حدود و قیاس، جیسے جنرل مشرف صاحب کو بھی کئی لوگ مل گئے تھے، ان کو اگر ممبر پر کوئی بٹھائے تو کوئی ان کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ ان کو ایسا عام جلسہ دے دے تو آپ لوگ جیسا ماشاءاللہ امام ربانی کے نام پہ، میلاد کے نام پہ آ جاتے ہیں، ایسی تقریر سننے کوئی آئے گا؟ لیکن یہ بندہ ان کا سب سے بڑا کام کا ہوتا ہے. تو باقاعدہ طور پر آتا کہ اس کو میڈیا پر اوپر لاؤ، باقاعدہ 45-45 منٹ کے پروگرام اس کے ڈیزائن کرو تاکہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا برین واش کرے، ان کے لیے لائے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ او میرے بھولے مسلمان، سمجھ رہا ہے میری بات؟ یہ تین قسم کی سازشیں ہوتی ہیں. اور امام ربانی کا یوم، اس سے پہلے میں نے کبھی بات آپ کے سامنے نہیں کی ہے، کیونکہ امام ربانی سرحد سے میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے مزاج دیا میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے میرے بھائیوں، آج دیکھیں میں ایک بات آخر میں عرض کر کے، آج یہ بات اگر کوئی آج دین کی بات کرے نا، یار چلو نماز پڑھ لیں، تو کہتے ہیں آپ مولوی ہو گئے. اگر کوئی کہے تلاوت قرآن کر کے، آپ مولوی ہو گئے. کوئی کہے گا جی ختم نبوت، کہ آپ مولوی ہو گئے. کوئی کہے گا جناب پردہ کرنا چاہیے خواتین کو،
کہنے لگا بڑے مولوی بن رہے ہیں، کہ میں اپنی بیوی سے پردہ کرواتا ہوں، جو کرانا چاہیے شرعی، کوئی ظلم و ستم نہیں، اور بیوی خوش ہوتی، اس لیے کہ عورتوں کی حریت اور آزادی اس میں، وہ شرم آیا. تو کہتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ آپ ملا ہو گئے. تو میں نے کہا اگر مولوی ہونے کا مطلب آپ نے مولوی اس کو، آپ اس کو مولوی کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آپ اس کو مولوی کہتے ہیں کہ جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے، آپ اس کو مولوی کہتے ہیں جو ماں اور بیٹی میں فرق کرتا ہے، آپ اس کو مولوی کہتے ہیں کہ جو پردے اور شرم کی بات کرتا ہے. کہاں؟ تو میں نے کہا یہاں تو لوگ داڑھی نہ رکھ کر بھی مولوی، کیونکہ مسلمانوں کا یہی مزاج ہے، جو پینٹ شرٹ پہنا وہ بھی مولوی ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں کنڈیم کرنا چاہ رہا ہوں اس فکر کو کہ جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، داڑھی والوں کا کام ہے. میں نے کہا اگر عقیدہ، ختم نبوت، ناموس رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، نظام دین، نظام مصطفیٰ، حیا، شرم، لاج، رواداری، سچ، ایثار، پورا تولنا، امانت، شجاعت، حیا، لوگوں کو راست، اگر یہ تمام چیزیں، ملائیت ہے، آپ کو بڑے مولانا ہو گئے آپ نماز کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ مولانا بن، آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ مولانا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ باتیں کرے وہ مولانا ہے. تو میں نے کہا پھر مولانا پھر لباس سے نہیں رہا، اب اگر کالج کا بچہ پینٹ شرٹ بھی پہن رہا تو وہ بھی مولانا ہے، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو سکھایا یہ عقیدہ تھا. تو میرے بچوں اس میں الجھنا نہیں چاہیے، تو یہ تھا کہ وہ میرا بچہ داڑھی رکھے، لیکن اگر وہ میرا بچہ داڑھی نہ رکھ سکا تب بھی وہ مسلمان ہونے کے ایسے جو خدا کو ایک مان رہا ہے، نبی کو آخری تسلیم کر رہا ہے، صحابہ کی عزت کر رہا ہے، اہل بیت سے محبت کر رہا ہے، تو پینٹ شرٹ پہن کر بھی تمہارے نزدیک مولوی ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے مولوی ہونے کا کرائیٹیریا دین سے وفاداری بتائی تھی، وہ تو ہر مسلمان کرتا ہے. میری بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب آپ توجہ کیجئے، حضرت امام ربانی نے سب سے پہلی کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور عزت کے اوپر اسی کو آپ نے مرتب کیا، اور اس میں آپ نے واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور خود فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، جس کو کئی چیزوں کو میں حذف کر رہا ہوں، کہ آپ نے کئی اکبر کے درباری ملاؤں سے مناظرے کیے ختم نبوت پر، حضور کی عزت و ناموس پر. اور آپ اپنے مکتوبات شریف کے اندر، مکتوب نمبر 67، توجہ کرنا، مکتوب نمبر 67 دفتر نمبر 2، آپ خود حوالہ دے رہے ہیں اپنے حالات کے بارے میں، فرما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خاتم ہیں، اور آپ کا دین ادیان سابقہ کا ناسخ ہے، یعنی حضور کے دین نے پیچھے سارے دین کو منسوخ کر دیا ہے. اور شیخ چلی کہتے ہیں کہ نہیں، 3 kinds believer in world. مجدد صاحب کہتے ہیں کہ حضور کے دین نے پہلے دینوں کو منسوخ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کینیڈا آنا آپ کو؟ ہم نے کہا جی. کہنے یہ بات لکھنی ہوگی؟ میں نے کہا پھر مدینے جانا ہے، پھر نہیں آنا، جان و دل ہوش و خیرت سب کو مدینے پہنچا. اگر ایمان بیچ کر وہاں آنا ہے تو ہم تھوکتے ہیں اسی جگہ پہ. عزت ہر جگہ کی کریں گے، عزت ہر شخص کی کریں گے، لیکن بات اگر وہ ہمارے رسول اور دین کے مقابلے پر آئے گا تو پھر ہم تو اپنی ماں اور باپ سے زیادہ مرتبہ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں، تو یہ ویزا اور آنے جانے کی کیا حیثیت ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اس وقت مراد کے خاکے کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے، توجہ کیجئے گا. حضرت مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ حضور کا دین سابقہ دینوں کا ناسخ ہے، اور آپ کی کتاب پہلی کتب سے بہترین کتاب ہے. آپ کی شریعت کا ناسخ کوئی نہیں ہوگا، یعنی آپ کی شریعت کو کوئی ناسخ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی شریعت نے پیچھے شریعت کو ناسخ منسوخ کر دیا ہے. پیچھے شریعتوں کا ناسخ آپ کی شریعت ہے، آپ وہ منسوخ ہو گئی اور آپ کی شریعت ناسخ ہے، لیکن آپ کی شریعت ایسی دائمی ہے کہ اس کا ناسخ نہیں ہوگا. فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہی شریعت رہے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، وہ بھی آپ کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ کے امتی ہوں گے. یہ باتیں کیوں لکھ رہے ہیں مجدد صاحب؟ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ اکبر نے حضور کی ذات کو عامیانہ انداز میں پیش کیا، تو مجدد صاحب نے حضور کے سارے شان کے القابات لے آئے اور اس رسالے کے اندر یہ ثابت کیا کہ میرے آقا کی شان تو اتنی عظیم ہے کہ عیسیٰ بھی ان کی امت میں شمار ہو. اور تیری حیثیت کیا ہے؟ اب آپ ذرا توجہ کیجئے گا، مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کو مکتوبات شریف دفتر نمبر 2 مکتوب نمبر 21 میں بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ مرادوں کے سردار اور محبوبوں کے رئیس حضرت محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس دعوت کے مقصود ذاتی اور مدعو اولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، اور دوسروں کو خواہ مراد ہو یا مرید حضور ہی کے طفیل بنائے گئے ہیں، کیونکہ لولا لما خلق اللہ الخلق ولم لولا لما خلق اللہ الخلق، اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ اگر تو نہ ہوتا تو میں خلق کو پیدا نہ کرتا، اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ یہ حضور کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے مجدد صاحب بیان کر رہے ہیں اکبر کے سامنے، اور اپنے خطوط سے وہ لوگ جو عربت کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے وزراء تھے، ان کو خطوط بھیج کر یہ سبق یاد دلا رہے ہیں کہ کیا بھول رہے ہو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو میرے بچوں مکتوبات امام ربانی نے لیٹر کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، جس جس وزیر کے بارے میں پتا تھا یہ مسلمان ہے ان کو یہ خطوط آپ نے لکھے اور ان کے دل پر دستک دی کہ تم مسلمان ہو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے رسول کے بارے میں، اور کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرمایا کہ حضور کی دعوت اصلی مقصود ہے، اس لیے سب ان کے محتاج، یعنی سارے نبی ان کے محتاج، اور انہی کے ذریعے فیوز و برکات اخذ کرتے ہیں، اس لحاظ سے اگر سب کو رسول اللہ کی آل کہیں تو بجا اور درست ہے، کیونکہ سب ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں اور ان کے وسیلے کے بغیر کمال حاصل نہیں کر سکتے۔ جب ان سب کا وجود ان کے وجود کے وسیلے کے بغیر متصور نہیں ہو سکتا تو دوسرے کمالات جو وجود کے تابع ہیں ان کے وسیلے کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ پھر آپ نے آگے شعر لکھا امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حد، کہ حضور وہ ہیں کہ جن کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ آپ نے درس دیا۔ اب آئیے اس میں ایک بات اور آپ نے کی، کیونکہ سب سے پہلا حملہ اکبر نے نبوت پر کیا تھا، توجہ ہے آپ کی، جلدی جلدی میں ایک دو خطبے آپ کو سنا رہا ہوں۔ محبت کی غیرت پر آپ نے کلام کیا، کیونکہ محبت تقاضا کرتی ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو جو آپ کے محبوب کو گالی دے اس کے خلاف سازش کرے آپ اس سے پیار کیسے کر سکتے ہیں؟ محبت غیرت کو چاہتی ہے، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرے محبوب کو چاہے گا میں اس کو چاہوں گا، یہ مزاج ہے محبت ہے۔ محبت بولنے سے نہیں ہوتی ہے، کیفیت ہے، دل کے نرم۔ اور محبت اگر سچی ہے آپ کی تو آپ کو ہر چیز اپنے محبوب کی نسبت سے اچھی لگے گی، اور جو چیز آپ کے محبوب کو نہ ملے وہ آپ کو پسند ہی نہیں آئے گی۔ آپ کہیں گے اچھی ہوتی تو کیا میرے محبوب کے پاس نہ ہوتی، میرے محبوب کے پاس نہیں ہے اس لیے اچھی نہیں ہے، اور میرے محبوب کے پاس جو چیز ہے وہ اچھی اس لیے ہے کہ میرے محبوب کے ہاتھ میں۔ اب امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اس رسالے کے اندر مسلمانوں کی ستائے عشق کو بلند کرتے ہیں، جن کو اکبر پیسوں کے ذریعے گرا رہا ہے، وہ جالی ملا گرا رہے ہیں، تو حضرت امام ربانی نے میرے بچوں لیٹر کے ذریعے، توجہ، سننا، سننا، ہو جانا، تھکنا نہیں میرے بچوں، اپنے وقت میں بس جلدی سے بھی میں بات ختم کروں گا، لیکن یہ لمحے بار بار نہیں آتے، ان باتوں کو ذرا توجہ سنیے عمل کے ساتھ، اور اس کو بنیاد بنا کر، یہ اپنے مزاج کے سیٹلائٹ بنا کر، اب اس کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ آپ کے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں۔ اپنے ایمان کو بچائیے، کوشش کیجیے، اس لیے کہ آپ اپنے پریزنٹ اور فیوچر دشمن کو اپنے بزرگوں کی تاریخ سے سمجھ سکتے ہیں، مزاج سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت امام ربانی نے عشق رسول کا درس دیتے ہوئے سب سے پہلا رسالہ جو نبوت پر لکھا اس کے ساتھ آپ نے مکتوب میں، مکتوب نمبر 165 میں حضرت امام ربانی لکھتے ہیں، کمال محبت کی نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ پوری طرح دشمنی رکھی جائے۔ محبت میں دوغلے پن کی گنجائش نہیں ہے، محب محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے اور مخالفت کی مجال نہیں رکھتا، اور محبوب کے مخالفوں سے کسی وجہ سے صلح نہیں کر سکتا، اور دو متضاد محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اجتماع ضدین محال ہے، ایک کی محبت دوسرے کی عداوت کو مستلزم ہے، لہذا دونوں کی محبت دونوں کی دشمنی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ مجدد صاحب نے خط لکھ کر لوگوں کے اہمیت اور مقام کو ابھارا، اور یہی باتیں آپ کو اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے اندر نظر آئیں گی۔ ایک جگہ پر آپ مکتوم نمبر 165 کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرمان برداری آپ کے ساتھ کمال محبت رکھنے کی شاخ ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور کی فرمان برداری کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب حضور کے کہنے پر آپ عمل کرو، اس عقیدے پر آپ عمل کرو گے، فرما آخرت کی نجات ہمیشہ سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا، جیسا انہوں نے بولا ویسا بولنا،
جیسا انہوں نے کہا ویسا کرنا. میرے بچوں سنو, پیچھے پیچھے پیروی کے اندر یہ آخرت میں نجات. آپ کی پیروی, آپ کی اتباع کے باعث ہی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے مقام تک بندہ پہنچتا ہے.
تو رومال باندھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم ولی ہو گئے.
جب تک رسول اللہ کی پیروی اس مزاج کے اعتبار سے نہیں ہوگی, بندہ ولی نہیں ہوتا.
ولی ہوتا وہ ہے جو شریعت مطہرہ کی اتباع کرتا ہے. فرمایا اس لیے ضروری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی سنت کو لازم قرار دیا جائے. داڑھی منہ ان کے دیکھو کہ ہم پیر صاحب ہیں, کتے لڑوا رہے ہیں پیر صاحب, مرغے لڑوا رہے ہیں پیر صاحب. میں نے کہا پیر وہ تھے جو مزاروں میں, تم نہیں, تم صرف ان کی اولاد ہو.
اولاد ہونا اور چیز ہے, پیر ہونا اور چیز ہے.
توجہ ہے آپ کی. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا, ڈاکٹر وہ تھے جو انتقال کر گئے. اب اس نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے سارا سبجیکٹ پورا کرنا ہوگا.
یہ رسول اللہ اور شریعت نے منصب اس کو تفویض کیا ہے جو ان شرائط پر عمل کرے.
توجہ ہے آپ کی. اب آپ دیکھیے حضرت مجدد صاحب ارشاد فرماتے ہیں, آپ کے لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور آپ کی سنت کو لازم کرے اور شریعت حق کے موافق اعمال بجا لائے. اس لیے غوث آدم نے بھی فرمایا کہ کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو, ارے وہ انڈا پڑھ کے دیتا ہے کام ہو جاتا ہے, ارے وہ پانی پڑھ کے دیتا ہے کام ہو جاتا ہے. پتا چلا تم اس کے پاس دنیا کے لیے گئے تھے, اللہ کے لیے نہیں گئے تھے. اگر اللہ کے لیے گئے تھے تو اللہ والی عینک لگا کر اس کو دیکھتے, تم تو اپنے لیے گئے تھے, اس لیے صرف اس کے انڈے کے دم پر نثار ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ صالحین بھی ایسا کرتے ہیں, اس کا انکار نہیں, لیکن اگر وہ نہ اس کا عطا, نہ پتا, نہ مرشد, نہ عقیدہ,
نہ اس کو جانتے ہیں, لوگوں کو سمیٹا مار لیا بھاگ گیا,
تو ایسی کمی تو نہیں میرے دوستوں بزرگوں. اب آپ توجہ سے یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے, آپ شریعت مطہرہ کے حوالے سے لازم کرتے ہیں امت کو, اور اس خطوں نے انقلاب لایا. جہانگیر گھبرا گیا, جہانگیر کی ریاست کی آدھے بڑے بڑے وزراء ان خطوط نے ان کو مسلمان کر دیا تھا. افغانستان کی جو پوری ریاست جہانگیر کے دور میں جس کے پاس تھی, وہ حضرت ان خطوط کی وجہ سے حضرت مجدد صاحب کا مرید ہوا, اور حضرت مجدد صاحب کے پاس وہ آیا اور آ کر کہنے لگا آپ اجازت دیں ہم غداری کرتے ہیں اور آج رات ہی جہانگیر کو ختم کرتے ہیں. مجدد صاحب نے فرمایا کیوں, کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا میں اس کی کرسی تو نہیں چاہتا. تو کہا یہ آپ کس لیے کر رہے ہیں پھر آپ؟ فرمایا میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا ایمان بچ جائے. اس نے یہ بات جا کر جہانگیر کو کہی کہ ہم تو اس لیے تیار تھے. تو جہانگیر, تو اللہ والے جو لوگ ہیں ان کا مقصد صرف ان سے اللہ کے لیے ہوتا ہے, اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور اس بات نے جہانگیر کو متاثر کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اکبر کے دور میں دو قسم کے گروہ تھے, ایک صوفیہ خام یعنی بے عمل صوفی, نماز خود نہیں پڑھتے تھے, عورتوں کے ساتھ اختلاط رکھتے تھے, ٹھیک ہے, حرام کام کرتے تھے, اور شریعت جن چیزوں پر قائم ہے, روزہ ہے نماز ہے, سنت ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, حرام سے بچنا, وہ برملا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب کرنے دی, ایسا مزاج انہوں نے بنا. اس سے کیا ہوا؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا اس سے آپ نہیں سمجھ رہے کیا ہوتا ہے. جب لوگوں کا مزاج شیطانی باتوں کی طرف چلے جائے, شیطانی باتوں کی طرف چلے جائے اور حضور کے طریقے سے ہٹ جائے, تو ان کی نسل بھی ویسی ہوگی, ان کی نسل بھی ویسی ہوگی. تو یہ تو پورے اسلام اور نظام کے خلاف شرارت تھی. اس لیے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جہاں حضور کے مرتبے اور مقام کو میرے بچوں بزرگوں ظاہر کیا, وہیں شریعت کو لازم پکڑنے کا حکم ہر ایک کو دیا. میرے بھائیوں, میں آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں, میری بات کو سخت نہ لینا. کوئی بات اگر آپ کو میری بری لگ گئی ہے, نیٹ پر بھی اگر کوئی سن رہے ہیں, تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کرنا. میں اور آپ ایک جیسے لوگ ہیں. یہ وقت پھر بھیانک آیا ہے. میں نے اور آپ نے مل کر حضور کی عزت, شریعت کی فرما برداری, نماز کی بالادستی, سنت کی بالادستی, قرآن کی بالادستی, اپنے بچوں کو دینداری کی طرف رکھنا, اس کے لیے جدوجہد کرنا. ہم نے کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا. گفتگو کے اندر بندہ بات کرتے ہوئے ایک دو جملے بولتا ہے موضوع کے بارے, لیکن میں نے نام نہیں لیا. نام لینے سے مراد کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا, تو مقصود ہماری ذات نہیں, مقصود تو اس ذکر کو سمجھنا. شریعت کی بات. اب آپ دیکھیے خام صوفی جنہوں نے لوگوں کو نماز سے بھگایا, روزوں سے بھگایا. میاں آپ سو جائیے, آپ بادشاہ ہیں, آپ کو نمازوں کی کیا ضرورت؟
آپ تو صرف سبحان اللہ کہیں گے، اب دیکھیں یہ جس قسم کے جو وبالی قسم کے جو لوگ ہیں، آپ صرف سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ آپ کو فرض نمازوں کا ثواب دے گا، ماشاءاللہ آپ تو اتنے بڑے پیر صاحب کے بیٹے ہیں. لوگ کہیں گے سبحان اللہ ہمارے پیر صاحب کا کیسا عاشق، فرما دجال ہے وہ، سمجھ رہے؟ یعنی کس طرح پھسلا کر، کس طرح چمچا گیری کر کے بندوں کو بےمل. ارے حضرت آپ کے جوتوں کی خاک مولویوں سے اعلیٰ ہے، آپ کو داڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ داڑھی تو آپ کے خادم رکھے. آپ کو آپ کو روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اتنے بڑے پیر صاحب کے بیٹے ہیں، آپ کو روزوں کی ضرورت ہے؟ یہ تو عام لوگ جو آئے ہیں گندے نکمے قسم کے، جن کے باپ دادا پتہ نہیں کون تھے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں.
یہ وہ شیطانی خیال ہے جس کے خلاف امام ربانی نے جہاد کیا.
اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اعلیٰ خاندان کا ہے، خاندان کی عزتوں کو شریعت متاثر نہیں کرتی، لیکن وہ اعلیٰ تھے تو کیا ہے؟ وہ ولی تھے تو کیا ہے؟ بیٹا تو مولا علی کا کہلاتا ہے، بولی یزید کی بولتا ہے، توبہ استغفر. بیٹا تو حسین ابن علی کا کہلاتا ہے، منہ تو نے یزید جیسا بنایا ہوا ہے. بیٹا تو سرکار امام جعفر صادق کا بننا چاہتا ہے اور چیزیں تجھے یزید کی پسند ہے، تو شرم کر تو، یہ کیا کر رہا ہے؟ جو ان کا بیٹا نہیں ہے وہ ان کے طریقے پر چل رہا ہے.
اور اس لیے حضور نے فرمایا کل تقی و نقی فضو علی. حضور نے فرمایا گھبرانا نہیں، میری امت کا ہر پرہیزگار شخص میری اولاد میں اٹھایا جائے.
اس کا کوئی میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں، آل رسول کی عظمتیں سروں پر. کون آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح العقیدہ آل رسول، اور جو اصلاً ہے پنجتن پاک، ان کی عزت پر تو ہم کانفرنسیں، اپنا ایمان بیدم، یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. حضرت سیدنا داتا صاحب نے لکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حجرے میں آئے، لوگ بیٹھے ہوئے، حضرت داؤد تائی کا نام سنا ہے؟ اتنے بڑے اللہ کے داؤد تائی، یہ مرید امام جعفر صادق کے میرا کا. وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا جا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار امام جعفر صادق تشریف لائے، بیٹے ہیں میرے آقا امام باقر کے، وہ بیٹے میرے آقا امام زین العابدین کے،
وہ بیٹے ہیں میرے آقا امام حسین کے، وہ بیٹے ہیں ہماری ماؤں کی عزتیں ان کے قدموں پر قربان ہو سیدہ زہرا پاک کے، مولا مرتضیٰ کے.
سمجھ رہے ہو میری باتیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو داؤد تائی شیخ المشائخ نے کہا جا ابن رسول اللہ، حضور کے بیٹے آئے تو دھاڑے مار کر رونے لگے امام جعفر. فرمائندہ یہ جملہ نہیں بولنا، کہنے کا حضور آپ حضور کے بیٹے نہیں تو کون اور ہو سکتا ہے، کون ہے؟ فرمایا ہاں نسب تو ہمارا ہے، لیکن ہمیشہ میں ڈرتا رہتا ہوں کہ نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا. تو داؤد تائی خود دھاڑے مار کر رونے لگے کہ جو حسب و نسب کے اعتبار سے اتنا اعلیٰ ہیں، ان کے اندر اللہ کی بے نماز بے نیازی اور اللہ رب العالمین کے سمد ہونے کی اتنا خوف ہے، تو ہم تو ایسے خاندان کے نہیں ہیں. تو یہ دیکھا آپ نے،
نہیں آپ تو بڑے باپ کے پیر صاحب کے بیٹے ہیں، آپ فلمیں دیکھ لیں کیا ہر جیسے،
آپ گانے سن لیں. یہ آہستہ آہستہ سلو پوائزن رسول اللہ کے راستے سے ہٹانا، پنجتن پاک کے راستے سے ہٹانا، انہوں نے تو نمازوں کے لیے اپنے سروں کو کٹا دیا.
نمازیں معاف ہونی ہوتی، یہ نمازوں میں کمی ہوتی تو اس پر ہوتی جو رسول اللہ کی گردن پر سواری کرنے والا حسین ہے، جو رسول اللہ کے علم نشرہ لکا صدرک والے سینے پر دونوں پاؤں رکھ کر کھڑے ہونے والا حسن ہے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاری، تو ہم مسلمان نظام شریعت، نماز، روزہ، زکات، حج، کلمہ، سنت کی پابندی، اسلامی شاعر کی پابندی، پردوں کی پابندی.
اور میں بات کرنا چاہتا ہوں، آج کل شادی بیاہ کے اندر یہ رسم آ گئی ہے کہ آپ لوگوں نے پارٹیشن ختم کر دیا. یہ بہت بڑا دھماکہ ہے میرے دوستو، یہ پوری نظام کو تباہ کرنے والا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری شادی میں خواتین ایک طرف، مرد ایک طرف، تاکہ بہنیں آزاد بیٹھ کر خواتین سے بات کریں، رہیں، اور بیچ میں پارٹیشن ہو. کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ اپنی بچیوں کو پردہ کروائیں، اور وہ چاہتی ہیں، ظلم نہیں، معاشرے کو خراب نہ کریں. اس لیے کہ اسی کے خلاف امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کیا تھا،
اور یہ خراب ہونے کے اعتبار سے ہوتا کیا ہے کہ صرف نام کے مسلمان آتا جاتا کچھ بھی نہیں، تو مریں گے کس حال میں؟ دیکھو دنیا کمانا منع نہیں ہے، لیکن کشتی اس وقت کنارے پر پہنچتی ہے جب پانی کے اوپر ہوتی ہے،
پانی جب اندر آ جائے تو کشتی برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے دیکھے کیا بات کی، آپ فرماتے ہیں سنیے ان دونوں کے بارے میں، جاہل صوفیوں کے بارے میں بھی، لوگ کہیں گے آپ نے صوفیوں کو رد کیا ہے، میں نے کہا حضرت امام ربانی خود صوفی ہیں، صوفیوں کا کار رد ہو رہا ہے،
یہ سین والے صوفی کا رد ہو رہا ہے، سواد والے صوفی کا نہیں ہو رہا،
سمجھ رہے میری بات آپ؟
سواد والے صوفی کا نہیں ہو رہا، کیونکہ امام ربانی تو خود ولیوں کے ترجمان ہیں، صوفیوں کا ترجمان ہے، عالم کا ترجمان ہے۔ بار بار سے تشریح اس لیے کرتا ہوں کہ شیطان ذہن میں کوئی گندی بات نہ ڈال دے، ہم تو ان بازاری لوگوں کا کام کر رہے ہیں جنہوں نے یونیفارم تو پہنا ہے علماء کا، لیکن کام یزید کے لیے کر رہے ہیں۔
عمر بن سعد دیکھیے نا، صحابی کا بیٹا تھا نا، امام حسین کی گردن پر تلوار چلا دی، لباس مسلمانوں کا تھا، نمازیں پوری پڑھ رہا تھا، داڑھی تھی، لیکن اصل چیز تھا نظریہ۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں دفتر نمبر اول اور مکتوب نمبر 276، آپ فرماتے ہیں اکثر خام صوفی بے سر و ساما ملحد اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ اپنی گردنوں کو شریعت مطہرہ کی اطاعت سے باہر نکال لیں اور شریع احکام کو عوام الناس ہی کے ساتھ مخصوص رکھیں۔ رات بھر قوالی ہوئی، پیر قوال کے اوپر، قوال پیٹی کے اوپر، فجر گئی کہ جی طریقت ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ چڈی والے بابا، پانی والے بابا، فلانے والے بابا، اس سے مشائخ کے نفی نہیں ہو رہے ہیں، جو مشائخ ہیں وہ ہیں، کوئی مسلمان ان کی نفی کیسے کر سکتا ہے، لیکن ان کا لبادہ اوڑھ کر یہ جالی جو میدانوں میں آئے، جو عورتوں کی قسمت دری کرتے ہیں، آئے دن میڈیا پر چل رہا ہوتا ہے، لوگوں کے پیسے لوٹتے ہیں، لوگ خواتین کی قسمتوں کو پامال کرتے ہیں، اور ہم مسلمان صرف پیر کا نام سن کر چل پڑتے ہیں، تو اس کی شرطیں ہیں نا میرے بھائیو، شرطیں ہیں اس کی، اور شرطیں کیا ہیں؟ کہ وہ پہلے سنی صحیح العقیدہ ہو، عالم دین ہو، اس کا سلسلہ رسول اللہ تک جڑا ہوا ہو، وہ خود حضرت مولا مرتضیٰ تک اس کا سلسلہ رسول اللہ تک جڑا ہوا ہو، اعلانیہ کسی گناہ کے اندر نہ ہو۔ جس بندے کو آپ جانتے ہی نہیں، ایک آدمی آ گیا ہمارے علاقے میں، یہ پیر صاحب اچھی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو کوئی جانتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی تحریر کیا ہے، وہ بولتا کیا ہے، تو مین چیز ہے میرے دوستو، ہم اس بندے کے پاس اللہ کو لینے گئے تھے، اگر اس کے پاس بیٹھ کر ہمیں شیطان کی بولی آ رہی ہے تو ہم اس کو پیر کیسے بولیں گے؟ پیر تو اس کو بولتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ تو تمہارا دل بھی اللہ اللہ کرے، تمہیں اللہ یاد آ جائے، تم دنیا کو بھول جاؤ۔ حضرت سیدنا امام ربانی یہ بات کرتے ہیں کہ فرمایا ایسے وہ صوفی تھے کہ جنہوں نے اپنے دلوں سے، اپنے اوپر سے شریعت مطہرہ کے ڈور کو نکال پھینکا۔ میں خطبہ کو مختصر کر گیا، اور آپ نے ان کے خلاف عملی جہاد کیا، شریعت کا حکم دیا، اور آپ نے آخر تک یہ بات کی کہ بندہ اللہ کی نگاہ میں معتبر جب ہے کہ جب حضور کے طریقے پر چلے گا۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب مکرمہ فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرے، فاتبعونی تو وہ آپ کے راستے پر چلے، وہ آپ کے، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے پیار کرے گا۔ اس میں ایک بات اور بھی امام ربانی نے کی، وہ جاہل صوفی بتایا کیا کرتے تھے، نمازوں کا وقت ہوتا تھا تو چلا گاہ میں چلے جاتے، کرے ذکر کریں گے۔ امام ربانی نے کہا کہ تمہارے لاکھ ذکروں کی وہ حیثیت نہیں جو جماعت کے ساتھ نماز کی۔ بولی سبحان، آپ نے ان کے پردوں کو چاک کیا، خود وہ حوس پسند، عیاش پسند، اور ہوا پھر کیا میرے دوستو؟ اکبر، آپ بھی سوچتے ہوں گے یار، اکبر تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، 14-15 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا، پہلے تو وہ علماء کے جوتے چومتا تھا، مشائخ کے ہاتھ چومتا تھا، علماء کے لیے جوتے پہناتا تھا۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب ہم نے تو تاریخ یہ پڑھی ہے، آپ تو عجیب بات بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت کا منکر ہو گیا تھا، وہ تو دین کا منکر ہو گیا تھا، ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ علماء کے ہاتھ چومتا تھا، وہ اجمیر معلیٰ ننگے پاؤں چلا گیا تھا، اور ننگے پاؤں اس نے وہاں پر اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے منت مانی تھی، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے ٹھیک پڑھا، لیکن تصویر کا ایک رخ پڑھا۔
ہم یہی تو رو رہے ہیں میرے بھائیوں، اکبر تو تھا مسلمان، اس کو کافر بنایا کس نے؟ توجہ ہے، ان جاہل ملاؤں نے، عیش پرست جس کی نظر ان کے پیسوں پر تھی، ہوا کیا تھا؟ وہ تو بالکل اکبر کی غلطی یہ تھی، توجہ کرنا، بڑی اہم بات کر کے میں گفتگو ختم کرنے لے جا رہا ہوں. میرے اکبر کیونکہ جاہل تھا، وہ اب آپ دیکھیے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر ایک عالم کا نام عبداللہ ہے، اب وہ عبداللہ نہیں رہا، وہ حضور کا دین ہے. اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا تو لوگ عبداللہ کو برا نہیں دین کو برا کہیں گے، ایسا ہی ہے. تو بس ایک شیخ طریقت ہے، اس کا نام عبد الرحمان ہے، اگر وہ کوئی غلط فعل کر جائے تو لوگ اس کو خلاف نہیں جائیں گے، مولا علی کے خلاف جائیں گے، غوث پاک کے خلاف جائیں گے، شریعت کے خلاف، کیونکہ یہ تو ریپرزینٹ ان کو کر رہا ہے نا، ان کا سودا بیچ رہا ہے نا. بات سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ اکبر سے غلطی یہ ہوئی کہ اکبر اس محبت سے ان کو چاہتا تھا کہ بھائی یہ تو صحابہ کے نائب ہیں، یہ تو رسول اللہ کے نائب ہیں. اور واقعی میں عالم ربانی رسول اللہ کے نائب ہی ہیں، حدیث پاک میں آیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، حق بات ہے، لیکن وہ تو دو نمبر دنیا پرست لوگ تھے. اکبر کو غلطی کیا لگی کہ جن ملاؤں کو اس نے قریب کیا تھا وہ اس کو جو فتویٰ دیتے تھے نا خود اس کے خلاف کرتے تھے، تو اس نے دیکھا یار یہ مجھے کہتے یہ چیز صحیح نہیں ہے اور خود کر رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی، کہ بہت خطرناک نہج ہے، اس لیے میں کھل کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ پیر مجھے یہاں پر یہ بات کر رہا ہے اور مجھے اپنے تقوی سے ڈرا رہا ہے اور خود یہ حرکت کر رہا ہے. اس سے جہالت یہ ہوئی، اس کو چاہیے تھا کہ ان بندوں کو غلط کہتا، جاہل تھا نا، اس نے کہا پچھلے بھی ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ یہ اس کے ترجمان ہیں، تو جب ترجمان ایسے ہیں تو پیچھے بھی ایسے ہیں. بھائی چاہیے تھا کہ اگر اس بندے نے غلط کام کیا تو اس کی مذمت کی جائے، شریعت کا مذاق نہ اڑایا جائے. ان مسلم اولیاء جن کے تقوی طہارت پر قرآن و سنت اور امت اجماعی طور پر ان کی شان بیان کرتی ہے، توجہ ہے آپ کی، ان کے خلاف نہ جانا. لیکن کیا تھا؟ جاہل تھا. اس نے غوث پاک کو ان جیسا سمجھا، اس نے کہا جب یہ ایسے ہیں تو معاذ اللہ غوث پاک بھی ایسے ہوں گے، اس نے کہا یہ ایسے ہیں تو ابو حنیفہ بھی ایسے ہوں گے. اس چکر میں وہ دین سے بدزن ہوا اور اس وقت ہندوؤں نے اس پہ ہاتھ رکھا اور آدھشیوں نے ہاتھ رکھا اور اس کو وہاں سے راستہ بنا کر اسلام سے باہر کیا. اس لیے مجدد صاحب نے ان کو کہا کہ ظالمو تم تو رسول اللہ کے عزت کے منصب پر پہرہ دے رہے تھے، تم نے تو وہ کام کیا جو ابو جہل نے نہیں کیا، تم نے اسلام کا دشمن بنا دیا ان کو. تو مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب بات کی نا تو جہانگیر ان کو اس ان ملاؤں کی طرح سمجھ رہا تھا کہ بس دو چار پیسے میں سے دوں گا یہ نرم ہو جائیں گے، لیکن آخر تک یہ ہوا کہ جیل تک میں ڈال دیا گیا، ہاتھیوں سے لوگوں کو کچلایا گیا، اپنے دربار میں بلایا گیا. تو حضرت مجدد صاحب اب وہ دیکھتا تھا کہ اگر واقعی میں، وہ دیکھنے لگا کہ یہ جب آئے گا تو سارے ملا تو آتے ہی ایسے، لیکن جب آپ دربار میں آئے تو سر جھکا کر نہیں آئے بلکہ اس چھوٹے دروازے سے پاؤں ڈال کر آئے، اور اقبال نے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جھکی جہانگیر کے آگے. اس وقت جہانگیر کو جھٹکا لگا کہ بھائی یہ کچھ اور ہے، اس کو نہ میرا روح متاثر کر رہا ہے، نہ میرے ہاتھی متاثر کر رہے ہیں، نہ میری چھری متاثر کر رہی ہے، نہ میرے جلادوں کے کلہاڑے متاثر کر رہے ہیں، نہ میرے پیسے متاثر کر رہے ہیں. توجہ ہے، یہ تو پاؤں رکھ کر آیا، یہ تو میری توہین ہے. لوگ سر رکھ کر آتے ہیں، اس نے دایاں پاؤں رکھا اور آ کر فرمایا جہانگیر یہ سر اللہ کے آگے جھکتا ہے. بولیے سبحان اللہ، یہ سر اللہ کے آگے جھکتا ہے. جہانگیر میں اسی وقت انقلاب ایک آ گیا تھا، لیکن رافضیوں نے اس کے لیے ذہن میں غلط باتیں ڈالی کہ مجدد صاحب اپنے آپ کو ابو بکر صدیق سے بڑا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، جھوٹے الزامات، آپ کے خود بخود جھوٹی تشریح. آپ کو دو سال کے لیے گوالیار میں، کیونکہ بہانہ ایسا پکڑ کے گرفتار کرے گا، ایسا پکڑ کر کے گرفتار کرے گا تو غداری ہو جائے گی، ہنگامہ ہو جائے گا. تو مجدد صاحب پر ایک جھوٹا الزام لگایا کہ مجدد الفسانی خود کو ابو بکر صدیق سے افضل سمجھتے ہیں، حضرت علی سے افضل سمجھتے ہیں. یہ جھوٹا الزام لگایا، اور وہ لگا کر پوچھا بھی نہیں آپ سے، اور آپ پر ایف آئی آر کٹ گئی، آپ کو داخل کر دیا. لیکن یہ الزام ایسا ہوا کہ جب اس الزام کے بارے میں امت نے آپ سے پوچھا، جب آپ نے اس کی تشریح کی تو لوگوں کے دل آپ کی محبت میں اور بڑھ گئے. اور جہانگیر کے لیے بھی یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، اور جہانگیر جو ہے وہ دار اسلام کے اندر داخل ہوا. میرے دوستو بزرگو, حضرت امام ربانی نے کسی عقیدے کو پیچھے نہیں رکھا. مسئلہ یزید جب آپ کے پاس آیا اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ یزید سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں, تو آپ نے لکھا یزید بے دولت صحابہ کرام میں سے نہیں. اس کی بدبختی میں کسی کو کلام ہو سکتا ہے؟ جو کام اس نے کیا وہ کسی کافر فرنگ نے بھی نہیں کیا جو اس نے اہل بیت کے ساتھ. یعنی یزید کے بارے میں آپ نے واضح طور پر حضرت امام ربانی نے یہ جملہ کہا. اور آپ آگے فرماتے, بعض علماء اہل سنت جو اس کی لعنت میں توقف کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے راضی ہیں, بلکہ اس لیے کہ رجوع و توبہ کا احتمال ہو سکتا ہے. پھر ایک خطبے میں مزید اس کی وضاحت کی, خطبہ نمبر 251 میں فرمایا یزید زمرہ فساقین میں سے تھا, یعنی پرلے درجے کا خبیث اور فاسق شخص تھا. اس کی لعنت میں توقف کرنا اہل سنت کے مقرر کردہ قاعدے پر ہے کہ انہوں نے شخص معین پر اگرچہ کافر ہو لعنت کرنا جائز نہیں جانا, مگر جبکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو, جیسے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی, لیکن نہ یہ کہ وہ لائق لعنت نہ تھا. فرمایا بے شک جو اللہ اس کے رسول کو اضا پہنچائے گا دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے, آخرت میں بھی لعنت. بولیے سبحان اللہ. اور آپ نے بڑے واضح طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عزت کا دفاع کیا. حضرت ابوبکر کی خلافت پر آپ کے لمبے خطبے, حضرت ابوبکر پر سرکار مولا مرتضیٰ کی ولایت پر, بلکہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ دیکھیے سنیوں کا ایسا امام, فرمایا کہ مجھ پر یہ بات منکشف ہوئی کہ ولایت علی سے چلی اور حسن کے سینے پر آئی, حسن کے سینے سے چلی اور حسین کے سینے پر آئی. فرمایا وہاں سے امام زین العابدین, بولو نا سبحان اللہ, وہاں سے امام باقر, وہاں سے امام جعفر صادق, وہاں سے حضرت موسیٰ کاظم, وہاں سے سرکار امام علی رضا, وہاں سے سرکار امام تقی, وہاں سے امام نقی, وہاں سے امام حسن عسکری. فرمایا پھر وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی, اور پھر امام مہدی. فرمایا جب تک حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, یعنی امام مہدی ظاہر نہیں ہوئے, تو فرمایا غوث اعظم کی ولایت کا سورج سب سے اونچا رہے گا. اور یہی حضرت مجلف ثانی ہے, آپ کے دو بیٹے ملا طاہر کے پاس پڑھتے تھے, جن کا مزار لاہور کے قبرستان, لاہور کا بڑا مشہور قبرستان ہے زین, میانی قبرستان جہاں حضرت غازی علم الدین بھی آرام فرما رہے ہیں, میانی قبرستان میں بڑا مزار ہے حضرت ملا طاہر کا رحمت اللہ تعالی علیہ. ملا طاہر حضرت مجدد صاحب کے دونوں بیٹے, حضرت معصوم صاحب اور آپ کے دوسرے بھائی کو پڑھاتے تھے. ایک دن حضرت مجدد صاحب حجرے میں داخل ہوئے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ, قاضی ثناء اللہ نے اس بات کو تفسیر مظہری میں لکھا, جیسے مولانا طاہر آگے آئے اور ہاتھ ملانے لگے تو حضرت امام ربانی نے دیکھا اور آنکھ بند کر دی اور اپنے بچوں سے کہا, میں تو دیکھ رہا ہوں یہ تو بدبخت ہے, اس کا خاتمہ خیر پر نہیں, یعنی یہ آپ کی ولایت بھی. تو بچوں نے کہا کہ حضور آپ دعا کریں کہ یہ سعادت مند ہو جائے. فرمایا نا یہ ٹلے گا نہیں. بچے جب پیچھے پڑ گئے دونوں اور کہا کہ ہمارے استاد کو, توجہ ہے آپ کی, ہمارے استاد کے لیے دعا کریں دعا کریں دعا کریں, تو امام ربانی کی ولایت کا یہ حال ہے. آپ نے مصلی بچھایا, دو رکعت نفل پڑھی اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کی, یا اللہ جس طرح تو نے شیخ عبد القادر جیلانی کے کہنے پر اس تقدیر کو ٹالا تھا, آج میں انہی کا وسیلہ دیتا ہوں ملا طاہر کو بدبختی سے سعادت مندی والا کر دے. آپ نے مڑ کر جب دیکھا تو فرمایا تم سعادت مند ہو گئے. آج ان کا مزار, بولیے سبحان اللہ, ہاتھ منہ پر نہ رکھیں, بولیں سبحان اللہ. آپ تقریر مظفر شاہ کے سننے آئے ہیں, ہم خوش ملاؤں کا ہی رگڑا لگا رہے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے نا, اور جعلی صوفیوں کا رگڑا لگا رہے ہیں. تو جو بات تعظیم اور ادب کی ہوگی اس میں آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اب آخر میں تقریر کو ختم کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے صحابہ کی عزت, اہل بیت کا مقام, سیدہ زہرا پاک کا مقام, سیدہ عائشہ پاک کا مقام, اہل بیت کے ائمہ کا مقام بتانے کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ پر لمبی تفصیلی جملے لکھے. توجہ ہے آپ کی. آپ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں, یہ آخری خطبہ پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں گفتگو ختم کرتا ہوں, آپ کا رسالہ رد شیعہ جو ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خال المومنین سیدنا امیر معاویہ اجل صحابہ میں سے تھے, آپ اپنے فکر و تدبر کی بنا پر درجہ اجتہاد پر فائز تھے. آپ کی ذات کے حوالے سے یہ عجیب بات ہے کہ جہاں رافضی آپ کے خلاف ہیں وہاں خارجی بھی آپ سے بیزار ہیں. آگے چل کر آپ اس کی تفصیل کو لکھتے ہیں کہ اجلا شیوخ اسلاف امام عاصر ابو الزرعاء رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی شان کو گھٹا رہا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے, بے دین ہے. اور اس کے لیے قرآن مجید برحق ہے. یہ ولیوں کا عقیدہ پڑھ رہے ہیں. وہ زندیق ہے جو صحابہ کی شان کو گھٹائے ہیں اور فرمایا کہ اس کے لیے قرآن مجید برحق ہے, رسول کریم برحق ہیں, اور جو حضور سے لے کر آئے وہ برحق ہیں. ان سب باتوں کا علم ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے ہوا. لہذا جو ان پر جرح کرے اور کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے, حضرت عبداللہ بن مبارک آگے لکھ رہے ہیں, حضرت مجدسہ فرمایا, حضرت عبداللہ بن مبارک جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں, امام بخاری کے دادا استاد ہیں, فرمایا عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا جن کی جلالت شان محتاج تعارف نہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز سے کون افضل ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو غبار اور خاک حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنوں میں داخل ہوا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز کی بزرگی سے افضل ہے. فرمایا اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ رسول اللہ کی صحبت وہ زیارت برابر اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. یہ اکابر صحابہ کی بات نہیں بلکہ صرف ان کی ہے جنہیں صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میسر ہو. پھر ذرا خیال کرو جنہوں نے آپ کو دیکھنے کے ساتھ آپ کی ہمراہی میں جہاد کیا, تو ایسے بزرگوں کی فضیلت تک ذہن کہاں رسائی پا سکتا ہے. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کے اندر یہ تمام دلائل اور شرعی نکات آپ نے تفصیلاً جو ہے اس کے اندر موجود ہیں. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم مبارکہ کے حوالے سے آج ہم نے آپ کی تاریخ اور زندگی کے حوالے سے چند باتوں کا ذکر فرمایا. وحدت الوجود کا مسئلہ توحید میں ہو یا وحدت الشہود کا مسئلہ توحید میں ہو, امکان کذب باری تعالیٰ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور عیب جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب منسوب کیا گیا معاذ اللہ اس کا مسئلہ ہو, حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور بلکہ میں یہ کہوں کہ امام ربانی اور مجد حضرت امام احمد رضا ان دونوں میں مشترکات اتنے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ دونوں اتنی ملتی جلتی شخصیت ہیں. اب آپ دیکھیں ان دونوں کی ولادت بھی ایک ہی مہینے میں اور وصال بھی ایک ہی مہینے میں, دونوں شوال میں پیدا ہوئے ہیں اور سفر میں انتقال کیا ہے, توجہ ہے آپ کی. اور دونوں کے والدین کے معاملات پڑھیں, دونوں کے زمانہ طالب علمی کے معاملات پڑھیں, وقت میرا ختم ہو گیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس پر کبھی کھوج لگائیں. دونوں کے تلامذہ کے بارے میں پڑھیں, دونوں کے مزاج کے بارے میں پڑھو, دونوں کی غیرت اور حمیت کے بارے میں پڑھیں, دونوں دین کے بارے میں کتنے حساس تھے. اگر آپ پڑھیں تو آپ بولیں گے واقعی میں یہ یوں ہیں کہ جیسے دو بدن اور ایک روح ہیں. آپ اور اس پر باقاعدہ مقالے لکھے گئے کہ امام ربانی اور امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ, اس لیے نقشبندی وہی ہے جو امام احمد رضا کے راستے پر آیا, کیونکہ نقشبندیت کا فیض آیا یہاں پر, کیونکہ جو عقیدہ توحید کے بارے میں مکتوبات میں ہے وہی امام احمد رضا کی کتاب میں, رسول اللہ کے علم غیب سے متعلق, حاضر ناظر سے متعلق, نور و بشر سے متعلق, آپ کا سایہ نہیں تھا اس سے متعلق, یا رسول اللہ سے متعلق, سرکار کے اہل بیت سے متعلق, احسال ثواب سے متعلق, فاتحہ نظر و نیاز سے متعلق, جو باتیں اعلی حضرت نے لکھی وہی امام ربانی کی کتابوں میں, اور جو امام ربانی کی کتابوں میں وہ ان کے کتابوں میں ہے. کیوں یہ ہم نے بات کیوں کی ختم کرتے ہوئے, اس لیے کہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس میں دعا کی اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ وہی ہے جس پر انعام یافتہ بندے چلے. لہذا میرے دوستو یہ دنیا عارضی ہے, توجہ سنیے, یہ دنیا عارضی ہے اور یہ امتحان کی جگہ ہے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 63 سال کے قریب ہے اور آپ نے اپنی ساری عمر شریف, آپ کی ہمیں آپ کی بایوگرافی, آپ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, زندگی آئی ہے اللہ کی ماننے کے لیے, اللہ کی بندگی کے لیے, زندگی آمد برائے بولیں بندگی, زندگی ملی ہے میرے بچوں میرے بھائیوں اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کو اگر زندگی سے نکال دیا جائے تو زندگی شرمندہ ہو جاتی, بندہ پریشان, ٹینشن, رات بھی پریشان, دن بھی پریشان, نہ خوشی میں مزہ نہ غم میں اس کو کوئی صبر. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا قرار, مومن کا قرار اللہ کے ذکر میں. مجدد صاحب فرماتے ہیں پریشان وہ ہوتا ہے جو نماز چھوڑتا ہے. فرمایا جو
اکیلے اکیلے میں خدا کو یاد کرنا بھول جائے نا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. فرمایا جس کو یاد عادت پڑ جائے کہ وہ تنہائی میں بھی اللہ اللہ کرے اور نمازوں کی پابندی وہ رکھے اور اللہ سے ملنے والے اجر کی امید رکھے، اس سے ملاقات پر یقین کی وجہ سے برے کاموں سے رکھے اور اللہ کی یاد اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، خدا اس کے دل سے بے چینی نکال دیتا ہے، ذہنیوں سے پریشانی. اور واقعی میں آپ دین کے قریب آئیے، ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو واقعی میں ماحول میں آ گئے ان کی رات کی نیند کی گولیاں چھوٹ گئی. کہتے شاہ صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے تسبیح فاطمہ پڑھتے نا تو ایسی زبردست نیند آتی ہے، فجر میں ہی آنکھ کھلتی ہے، اور فجر پڑھنے کے بعد پھر جب تسبیح فاطمہ اور سورہ یاسین شریف یا قرآن پاک کھول کر مبارک مبارک صفوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آئی پیڈ میں پڑھیں قرآن، موبائل میں پڑھیں قرآن. میں نے کہا کبھی ضرورت ہو تو پڑھ لیں، لیکن جو قرآن کے جلد کو چھونے کا، اس کے لمس کے جو جذبات ہیں نا، بولو سبحان اللہ، قرآن پاک ہائے ہائے ہائے، اس کے جو لمس کے چھونے کے جو روحانیت ہے، اس کے کلمات پر ہاتھ رکھنے کی جو روحانیت ہے اور اس کے خطوط کو سامنے رکھ کر براہ راست پڑھنے کی جو روحانیت ہے، یہ لذت تو وہی ہے جو شہد چکھتا ہے اس سے آپ پوچھے، جو تلاوت قرآن کرتا ہے اس سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے. ہاں ہاں میرے دوست، جس دن آپ بہت ٹینشن میں ہونا، خدا نہ کرے، اس دن وضو کر کے قبلہ روح ہو کر قرآن پکڑ لیں. لوگ کہتے کتنا پڑھیں، میں نے کہا پڑھ. کہتے کتنا پڑھوں، میں نے کہا پڑھ. یہ کیا بات کرتا، ابھی شروع نہیں کیا اور پہلے تو سوال کہہ رہے کتنا پڑھوں، کیا پڑھوں، کیا پڑھوں، شاہ صاحب کون سی سورت پڑھوں. میں نے کہا قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، ہائے ہائے ہائے، قرآن پڑھ. کتنا پڑھوں، کب پڑھ، کب پڑھ، کہ جب تک یقین نہ ہو جائے، اطمینان نہ ہو جائے. اور اللہ کی عزت کی قسم، یہی گز یہی میدان. آپ جس دن بہت ٹینشن میں ہو، پریشان ہو، خدا نہ کرے، آپ قرآن مجید کھول کر بیٹھ جائیں، شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگائے، بس کر یار، تھک گیا ہوں یار، اٹھ یار، پریشان نہ چھوڑے، ایک وقت آئے گا ایسے پرسکون ہو جاؤ گے جیسا کوئی غم تھا ہی نہیں. اب وہ چاہے ایک روپو پر آ جائے، چاہے وہ دو روپو پر آ جائے، چاہے وہ ایک پارے پر آ جائے، کہا وہ چار پارے پر، لیکن وہ سکون اپنی زندگی میں اور جگہ تلاش کرو گے نہیں ملے گا جو اس وقت ملے گا. اللہ رب العالمین امام ربانی جیسے سچے لوگوں کی اتباع کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا سرکار امام ربانی حضرت امام احمد رضا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب، یہ وفاداروں کا نام ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. بولو نا سبحان اللہ. غوث اعظم داتا علی حجویری، میرے فیض عالم کا عرس ابھی، سبحان اللہ، گنج بخشے فیض عالم، پڑھو واپس پڑھ، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما. فیض عالم میرے آقا سرکار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک ہے، اسی مہینے میں سرکار حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس پاک ہے، پھر اس مہینے کے آخر میں آپ جائیں گے تو میرے ہمارے ماں باپ کی عزت ان کے قربوں میں قربان ہو، سیدہ سیدت النساء العالمین سیدہ بتول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات اللہ علی بیہا وعلی بالہا وعلیہا، سیدہ فاطمہ پاک زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہمارے آقا مولا حضرت امام حسن کا یوم پاک بھی آتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ان نسبتوں سے ہمارے دلوں کو عبادت کے لیے نرم کرے، عبادتوں کو ہمارے لیے آسان کرے. میرے دوستو اپنے گھروں کو شریعت کی تعلیم سے بھرو، تلاوت سے بھرو، نمازوں سے بھرو، اللہ کے ناموں سے بھرو. اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لو، چلتے پھرتے اللہ کا نام میں اور آپ لیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، بچوں کو اس عبادت کی طرف لائیں، بیٹیوں کو سیدہ عائشہ کا ذکر سنائیں، بیٹی کو سیدہ فاطمہ کا ذکر سنائیں، سیدہ حفصہ کا ذکر سنائیں، سیدہ رابعہ بصری کا ذکر سنائیں، بیٹے کو علی اصغر کا ذکر سنائیں، علی اکبر کا سنائیں، حسین ابن علی کا سنائیں، حضرت مسلم بن عقیل کا سنائیں، حضرت قاسم کا سنائیں، شہنشاہ شجاعت حضرت عباس علم بردار کا سنائیں، حضرت امام جعفر صادق کا سنائیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر جو ہے چار یاروں کا سنائیں، پنج تن پاک کا سنائیں، جن کا ذکر ایمانوں کو ایقان دیتا ہے،
مضبوطی دیتا ہے. بہت بڑا حملہ ہمارے قریب ہو رہا ہے, آہستہ 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 آہستہ. میں باہر دنیا کے کئی میں نے سفر کیے, لوگ کہتے شاہ صاحب ایمان مل گیا دین گیا, کہتے مال مل گیا دین گیا, مال بہت ملا شاہ صاحب. کراچی میں تھے تو کچھ نہیں تھا, یہاں تو بڑی بڑی کوٹھیاں ہوئی, کرنسی کا ڈفرینس آیا تو ڈالر بھی 157 کا ہو گیا, پاؤنڈ 200 کے ہو گئے, لیکن حضور ایمان گیا. میں نے کہا کیسے, کیا کہہ رہے ہو؟ کہ لگا حضور بچوں کو بچانا مشکل ہے. کہا میں خود ڈاما ڈول, میں تو اس وجہ سے بچ گیا کہ کچھ دن شاہ صاحب میں نے کراچی میں گزارے تھے. میں خطیب پاکستان کو سنتا تھا, میں غزالی زماں کو سنتا تھا. تو اب بڑھاپے کا وقت آ گیا ہے تو میں اس ماحول میں ڈگمگا گیا, میرے بچے تو صرف 50-50 ہے, اور جو بہویں لائی ہیں میں نے اس کا بھی کچھ پتا نہیں. اب ڈر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے پوتوں میں ایمان رہے گا, وہ مسلمان رہیں گے یا ملحد ایتھکس بن جائیں گے. باقاعدہ میں ایک بہت بڑی ریاست کے اندر گیا, وہاں ایک بوڑھے بابا, میری تقریر تقریباً ان کی عمر 80 سال تھی, اس سے زیادہ, پہلی صف میں میری تقریر سنتے تھے. تو مجھے لوگوں نے کہا شاہ صاحب یہ بندہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا, یہ پہلی صف میں 2-2 گھنٹے آپ کی تقریر سنتا ہے تو آپ اس کو سمجھاؤ نا. میں نے کہا یہ تو میرے والد کی جگہ پر ہے, میں کیا ان کو سمجھاؤں, یہ تو خود نیک آدمی, سمجھانے کا کیا سمجھاؤں میں نے. کہنے لگے اس کی بیوی مسلمان نہیں ہے, اس ملک میں اس نے شادی کی ہے. تو میں نے کہا پھر, کہا اس کو کہو کہ وصیت کر جائے کیونکہ اس کا بیٹا بھی مسلمان نہیں ہے, کیونکہ بیٹے کو پکڑ نہیں پایا جب بیوی غیر مسلم تھی, تو بیٹا بھی اس کے اسلام پہ چلا گیا. کہا یہ صرف سارا وقت مسجد میں گزارتا ہے, اب یہ مرنے کے قریب اس کو کہو کہ وصیت لکھ جائے کہ اگر یہ مر جائے تو اس کو پھر کافروں کے قبرستان میں نہ لے جایا جائے, مسلمانوں کے قبرستان میں لایا جائے. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہنے کہ چند دن پہلے شاہ صاحب آپ کے مہینے سے آنے سے پہلے, 1-2 مہینہ پہلے ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا, اس نے بھی جوانی میں آ کر ایک غیر مسلم عورت سے شادی کر لی تھی, اب بڑھاپے میں جو مرا تو اس کو کافروں کے قبرستان میں دفن کیا گیا, اور وہ عورت اتنی متاثر تھی کسی مسلمان کو گھسنے نہیں دی. ہم نے اس عورت کی بڑی منت سماجت کی, تو کہتے پہلے دن اس نے نہیں چھوڑا, دوسرے دن نہیں چھوڑا, ہمیں علماء سے یہ پتا تھا کہ تیسرے دن بھی اگر قبر پر جا کر جنازہ پڑھ لیں تو اللہ اس کو بخش دے گا. کہ ہم اس کی قبر پر پہنچے کہ دنیا تو گئی جیسی گئی اس کی, اللہ اب مٹی کے اندر پڑا ہے, جہنم کا عذاب سامنے, خدا کا قہر سامنے. کہ لیکن ہم تیسرے دن اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا پڑھ کر اس کے لیے ہم نے دعا کی ہے. تو میرے دوستو پاکستان کی قدر کرو, کیا دیکھ رہے ہو آپ کے بچے, کیا دیکھ رہے ہیں موبائل میں, ٹی وی میں کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, اس کی فکر کرو تھوڑا. ضروری نہیں ہے کہ وہاں جا کر یہ حملہ ہوگا, یہ حملہ یہاں ہو چکا ہے. لہذا اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو, اپنا آئیڈیل جب آپ اپنا دل کسی کو دے دو گے نا تو پھر اسی نقش قدم پر چلو گے, قدم ڈگمگا بھی جائے نا تو وہ محبت کھینچ کر لائے گی. آپ کس کی محبت جی؟ میں نے کہا علی المرتضیٰ کی محبت, ابو بکر صدیق کی محبت, فاروق اعظم کی محبت. جو بندہ کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا اس کو باہر کی دنیا کا پتہ نہیں چلتا, لیکن واقعی میں بندہ جب باہر کی دنیا گھوم کر آتا ہے تو کراچی ایئرپورٹ کے دیواروں کو چومتا ہے کہ واقعی میں پاک سر زمین شاد رہا, کچھ بھی ہیں پاکستان پاکستان ہے. اللہ رب العالمین اس وطن کی حفاظت فرمائے, یہاں جو بچے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اللہ ان کو علم نافع دے, بے حیائی کے کاموں سے اللہ ان کو بچائے. میرے بچوں اپنا آئیڈیل 4 یاروں کو بنانا ہے, بولو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر آج مجھ سے وعدہ کرو تم, اللہ تمہیں لمبی عمریں دیں اور تمہیں اللہ ہر قسم کے نعمت سے مجدد صاحب کے صدقے مالا مال کرے, اللہ تمہاری زندگی میں کبھی غم نہ لائے میرے بچوں. لیکن آج یہ وعدہ کرو مجھ سے کہ ہمارے آئیڈیل پنجتن پاک ہیں, ہمارے ہیرو 4 یار ہیں, ہمارے ہیرو حسین ابن علی ہیں, امام حسن ہیں, ہمارے ہیرو غوث اعظم ہیں, ہمارے ہیرو داتا علی حجویری ہیں. ہاتھ اٹھا کر کہیں, بازو تھک گئے آپ کے شاید, میں نے تو ابھی ہاتھ اٹھوائے نہیں آپ. ہمارے آئیڈیل قرآن ہے, ہم مصطفی ہیں, ہم مصطفی ہیں, ہم مصطفی. ہم کالج والے مدرسے والے بعد میں, ہم داڑھی والے بغیر داڑھی والے بعد میں, ہم پنجابی سندھی بلوچ مہاجر بعد میں, ہم قریشی کرشی سید غیر سید بعد میں, مصطفی پہلے ہیں. مصطفی مصطفی. ایک ہاتھ اٹھا کر آواز مجھے آواز لگائیے, غلام ہیں غلام, رسول کے غلام. سمجھ کر بولنا میرے بچوں کے کیا جملہ تم بول رہے ہو.
جو بول رہے ہو سمجھ کر بولنا، اور اس پر گفتگو ختم ہوگی تاکہ سبق یاد رہے. غلام ہیں غلام ہیں، کس کے غلام؟ کیا کہا آپ نے؟ چند لوگوں نے کہا، سب نے نہیں سنا.
غلام ہیں غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. اسلام زندہ باد، اسلام قرآن شریعت مصطفیٰ ختم نبوت چار یار پنجتن پاک پاکستان پاکستان.
حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. واخر دعوانا.